اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلوات پڑھے محمد والے محمد اس سے پہلے ہمارا ایک درس شیطان کے پھندے آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا اور وہ درس ادھورا رہ گیا تھا. آج اسی درس کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کا حصہ دویم یا پارٹ ٹو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. اور اس پہلے درس میں شیطان کے پھندے کے حوالے سے جو دیا گیا تھا اس میں فقط ایک ہی پھندہ یا ایک ہی طریقہ کار شیطان کا آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا. اور اس سے پہلے شیطان کے حوالے سے قرآن آیات، روایات، حکایات، تھوڑا سا تعارف شیطان کا آپ کے سامنے رکھا گیا. تو پہلا پھندہ جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا وہ تکبر کے حوالے سے تھا. اور آپ سے یہ کہا بھی گیا تھا، پوچھا بھی گیا تھا کہ اگر ہمیں شیطان بہکاتا ہے تو شیطان کو کس نے بہکایا؟ تو جواب تھا شیطان کو اس کے نفس امارہ نے بہکایا. اور نفس امارہ میں بھی تکبر، یعنی عقل کی بیماری، عقل کی زیادتی نے اس کو بہکایا. تو اتنا خطرناک مرض ہے غرور و تکبر کہ جس کے جھانسے میں آ کر شیطان جو ہے وہ شیطان بن بیٹھا. دوسرا پھندہ اور اس کے بعد آنے والے مزید پھندے انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے گوش گزار کرنے والے ہیں. تو آئیے شیطان کے بقیہ پھندوں کی طرف چلتے ہیں. درود پڑھ دیں محمد والے محمد. شیطان کا پہلا پھندہ غرور و تکبر کے بعد شیطان کا دوسرا اور تیسرا پھندہ ہم ایک ساتھ پڑھیں گے. اس کی وجہ کچھ یوں بھی ہے کہ یہ وہ اولین گناہ ہے یا یہ وہ اولین ترک اولا ہے جو روئے زمین پر کائنات میں ہوا. اور اس حوالے سے بھی یہ دونوں اہم ہیں کہ شیطان نے باقاعدہ ان کو ڈسکلوز کیا. دیکھیں شیطان کے پھندے ویسے تو ہر گناہ جو ہے، ہر بہکاوا جو ہے، ہر ترغیب گناہ جو ہے وہ شیطان کا پھندہ ہے. لیکن وہ باتیں، وہ محاذ، وہ طریقہ کار، وہ حکمت عملیاں کہ جس کے تحت شیطان ہمیں بہکاتا ہے اور جس کو اس نے کسی موقع پر کسی نبی، امام یا ولی اللہ کے سامنے ڈسکلوز کیا کہ میں اس طرح بہکاتا ہوں، تو وہ پھندے ہمارے لیے اور زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں کہ شیطان اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ میں اس ذریعے سے لوگوں کو بہکاتا ہوں. تو کہتے یہ ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام جب لوگوں کو اپنی کشتی میں بٹھا کر لے گئے جو ان کے ماننے والے تھے، تو شیطان نے باقاعدہ آ کر نوح علیہ السلام کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے ایک بڑے لمبے عرصے تک کے لیے مجھے ایک ریسٹ دے دیا، کیونکہ جو لوگ آپ کی کشتی میں سوار نہیں ہوئے ان کو اللہ تعالیٰ نے عذاب سے ہلاک کر دیا، اور یہ وہ لوگ تھے جن پر مجھے محنت کرنی پڑتی تھی، اور اب جو لوگ آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہیں ان لوگوں پر میرا کوئی بس نہیں، اور اس لیے کچھ عرصے تک مجھے ایک آرام کا موقع مل گیا ہے. اور اس شکریہ کے عوض میں آپ کو ایک اہم بات بتانے جا رہا ہوں. اور کہتے ہیں کہ پانچ باتیں شیطان نے کہی تھی کہ میں آپ کو پانچ میں سے تین باتیں بتلانا چاہتا ہوں. نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مشاورت کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس سے کہو کہ مجھے وہ دو باتیں بتلائے تین کو چھوڑ کر. تو شیطان نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں تین کی بجائے دو دوسری والی باتیں جو میں نہیں بتانا چاہ رہا تھا وہ تمہیں بتاتا ہوں، تین باتیں میں نہیں بتا رہا. تو جو دو باتیں شیطان نے نوح علیہ السلام سے کی وہ یہ کہ دو چیزوں سے بچنا، حسد اور حرص. یہ میرے بدترین پھندوں میں سے دو پھندے ہیں. حسد میں نے کیا آدم علیہ السلام پر کہ وہ مجھ سے اولا ہیں، افضل ہیں اور میں کم تر کیوں ہوں، اور حرص آدم علیہ السلام نے کی. اچھا حرص بساد خود ایک گناہ نہیں لیکن ایک عیب ہے، اخلاقی برائی ہے، کیونکہ حرص بہت سارے گناہوں کا پیش خیمہ ہوتی ہے. اور آدم علیہ السلام نے جو حرص کیا وہ گناہ نہیں تھا، وہ ایک ترک اولا تھا. اس کا ہم تذکرہ پہلے بھی کر چکے ہیں، جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر آنا پڑا. تو حرص بذات خود بری چیز نہیں، لیکن چونکہ حرص انسان کو مختلف گناہوں کی طرف، حرام کی طرف لے جاتی ہے، اس لیے بری ہے۔ حسد کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ خود شیطان کا واقعہ تفصیل کے ساتھ تاریخ میں درج ہے، اور آپ بھی اس واقعے سے واقف ہیں کہ حسد اور غرور کتنی بڑی برائیاں ہیں۔ غرور سمجھ لیجئے ایک سپیورٹی کمپلیکس کا آؤٹ کم ہے، کہ اگر کوئی انسان سپیورٹی کمپلیکس میں مبتلا ہو کہ میں بہت کچھ ہوں، میں سب سے افضل ہوں، سب سے بہتر ہوں، سب مجھ سے کمتر ہیں، لک ڈاؤن اپاؤن، حقارت سے دیکھنا، تحقیر کرنا لوگوں کی شروع کر دے سپیورٹی کمپلیکس میں، تو وہ غرور کہلائے گا۔ اور اگر کوئی شخص انفیریورٹی کمپلیکس میں مبتلا ہو کہ میں فلاں سے کمتر ہوں، یہ چیز اس کو حسد کی طرف لے جاتی ہے، یعنی اپنے آپ کو برتر سمجھنا غرور کی طرف لے جاتا ہے، اور اپنے آپ کو کسی خاص شخصیت سے کمتر سمجھنا، اچھا کمتر سمجھ کر اپنے آپ میں عجز و انکساری پیدا کرنا ایک الگ بات ہے، لیکن کمتر ہونے کے باوجود آدمی دعویٰ کرے کہ نہیں میں اس سے برتر ہوں، یہ چیز اس کو حسد کی طرف لے جاتی ہے۔ جیسے شیطان، پہلے اس نے تکبر کیا، کیوں؟ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں افضل ہوں، لیکن جب اس کو بعد میں احساس ہو گیا کہ آدم ہی افضل ہیں، تو پھر اس نے آدم سے حسد کرنا شروع کر دیا، اور یہ حسد کہتے ہیں کہ نسل در نسل چلا، شیطان کی اولاد میں بھی اور آدم کی اولاد میں بھی۔ شورا کے موقع پر جب ابن عباس سے پوچھا گیا، یا شورا کے بعد خلافت کے حوالے سے، تو لوگوں نے حسد کے حوالے سے گفتگو کی، تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی، کہا کہ ہم وہ لوگ ہیں جن سے حسد کیا گیا، کیونکہ ہم ابن آدم یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو اس میں تعجب کی کیا بات۔ تو حسد جو ہے وہ نسل در نسل چلا، آدم علیہ السلام سے کیا گیا، انبیاء سے کیا گیا، انبیاء کے اولیاء اوصیاء اور ان کے وزیروں جانشینوں سے کیا گیا، اس کے بعد آنے والے آئمہ سے کیا گیا، اور آئمہ کے دور میں جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ امام کی موجودگی سے ان کے مرتبے، فضیلت، منصب میں کچھ کمی آ رہی ہے، اور لوگ ان کو وہ توجہ نہیں دے رہے جو دینا چاہیے، تو وہ امام سے حسد میں مبتلا ہو گئے۔ مثلاً ہمارے نوے امام، امام تقی علیہ السلام، کے زمانے میں متوکل عباسی خلیفہ تھا، اور اس دور میں ایک چور کو لایا گیا۔ چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہوتی ہے، لیکن کسی نے اس کو کہا کہ تم جو ہے امام تقی علیہ السلام کا بھی مشورہ لے لو۔ چنانچہ امام کو بلایا گیا، تو امام نے کہا کہ چونکہ نماز میں سجدے کے دوران سات اعضاء کا لگنا زمین پر واجب ہے، اگر تم اس کا ایک ہاتھ کاٹ دو گے تو ایک ہاتھ لگنے سے، ایک عضو لگنے سے قاصر رہ جائے گا یہ شخص، اور اس نماز نہیں ہو پائے گی، چنانچہ اس کے ہاتھ کاٹنے کی بجائے اس کی انگلیاں کاٹو، ہتھیلیوں کو رہن دو تاکہ یہ زمین پر ٹیک کر اپنے سجدے کی شرائط کو پورا کر سکے۔ متوکل عباسی کو یہ جواب بہت پسند آیا، اور اس نے انگلیاں کاٹنے کا مشورہ دیا۔ اس کے دربار، اس دور کے چیف جسٹس، اس دور کے شرعی عدالت کے جج ابو لیلہ، یہ وزیر تھا، یہ قاضی القضا تھا متوکل کے دربار کا، حسد میں مبتلا ہو گیا، اور اس نے کہا اپنے دوست احباب کو کہ اس شخص کی وجہ سے، یعنی امام کی وجہ سے، اس کو اہانت کا سامنا کرنا پڑا ہے، چنانچہ وہ اس کا بدلہ ضرور لے گا، اور امام کو نعوذ باللہ ان کے منطقی انجام، ان کے انجام تک پہنچائے گا۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو امام کے لیے قتل کی سازش تیار کرے گا وہ نامراد ہوگا، جہنم میں جائے گا، لیکن چونکہ میری اہانت ہوئی ہے لہٰذا میں اس کا بدلہ ضرور لوں گا۔ دیکھا آپ نے، حسد کتنی بڑی برائی، بیماری ہے، کہ انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، لیکن بس اپنی دل کی آگ کو بجھانے کے لیے، اپنی دل کو ٹھنڈک دینے کے لیے آدمی یہ کام کرتا ہے۔ چنانچہ ابو لیلہ جو ہے متوکل عباسی کے پاس گیا، اور کہنے لگا آپ کو معلوم ہے کہ جس شخص کے فیصلے کو آپ نے قبول کیا اور میرے فیصلے پر مقدم کیا، یہ وہ شخص ہے جو آپ کے خلاف بغاوت کے لیے تیاریاں کر رہا ہے، اور اس نے کافی حلقہ احباب اپنے ارد گرد جمع بھی کر رکھا ہے، اور آپ نے اس کی حوصلہ افزائی کر کے مزید اضافے کا، جسے کہتے ہیں کہ ایک شاہراہ کھول دی ہے، اور لوگ جوک در جوک اس کے حلقہ احباب میں شامل ہونا شروع ہو جائیں گے، ان قریب آپ کے خلاف بغاوت کا علم بلند ہونے والا ہے۔ متوکل نے یہ سنا تو امام کو زہر دے کے شہید کروا دیا۔ اسی طرح کا حسد ہمیں آج کل کے زمانے میں پروفیشنل جیلسی کی اصطلاح کے طور پہ نظر آتا ہے، کہ ایک ڈاکٹر دوسرے ڈاکٹر سے حسد کرتا ہے، ایک پیشنٹ اگر کسی ڈاکٹر کے سامنے دوسرے ڈاکٹر کی اچھائی بیان کر دے تو وہ پسند نہیں کرتا، ایک استاد دوسرے استاد سے حسد کرتا ہے، اسی طرح پروفیشنل جیلسی گھریلو جیلسی کی صورت میں بھی نظر آتی ہے کہ جب دو بہنیں آپس میں حسد کرتی ہیں ان کے لیے دو جوڑے لائے جائیں تو اچھا جوڑا جو ہے وہ دونوں کو پسند ہوتا ہے اور نہ ملنے پر وہ دوسرے سے حسد کرنے لگتی ہے، اسی طرح دو بہوؤں کے درمیان حسد ہوتا ہے، اگر ایک کی تعریف و توصیف ہو جائے تو دوسری بہو اس سے جلنے لگتی ہے، اسی طرح بھائیوں کے درمیان حسد ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، دوستوں کے درمیان حسد ہوتا ہے، تو جب انسان کچھ نہیں کر پاتا اور اپنی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے ہک اور بائی کروک کا طریقہ اپناتا ہے تو ایسے میں وہ حسد کی راہ کو اپنا لیتا ہے۔ یاد رکھیے حسد وہی لوگ کرتے ہیں کہ جو کسی منصب پر پہنچنے کی کوشش کے روادار نہیں، کوشش نہیں کرتے ہیں، وہ محنت نہیں کرتے ہیں، بس یہ چاہتے ہیں کسی طرح دوسرا جو ہے وہ کمتر درجے پہ آ جائے، اور ہوتا بھی یہی ہے کہ دوسرے کا نقصان دیکھ کر ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں حسد میں مبتلا ہونا اس وقت تک گناہ میں شامل نہیں ہوتا جب تک آپ عملی طور پر اس کے لیے اقدام نہ کریں، لیکن بہرحال حسد کو خود دل میں بھی جگہ دینے سے گریز کرنا چاہیے۔ اب آئیے حرص کی طرف۔ اچھا، حرص کے ساتھ ایک اور جملہ، ایک لفظ بولا جاتا ہے، تمام۔ حرص یہ ہے کہ انسان اپنی ضرورت سے زیادہ چاہے، یعنی آپ کے لیے دو جوڑے کافی ہیں آپ چار جوڑے چاہیں، آپ کے لیے ایک گاڑی کافی ہے آپ دو گاڑی چاہیں، آپ کے لیے 400 گز کا پلاٹ کافی ہے گھر آپ نے کہا نہیں مجھے 1000 گز کا۔ اچھا، اس کے لیے کوئی لمٹ اللہ تعالیٰ نے معین نہیں کی ہے، مطلب اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ میں جو ہوں اسراف کیا ہے، رسول اللہ نے کہا کہ بس تیری ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ اسراف ہے، یعنی انسان جو ہے اپنی ضرورت سے زیادہ کی تمنا نہ کرے۔ اب ضرورت کا تعین انسان خود کرے گا، کسی کے لیے ایک روٹی کافی ہوتی ہے، کسی کے لیے دو روٹی کافی ہوتی ہے، کسی کے لیے 5 جوڑے کافی ہوتے ہیں، کسی کے لیے 10 جوڑے بھی نہ کافی ہوتے ہیں، اس کا تعین وہ خود کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک چھوٹ ہے، ایک رعایت ہے جو ہمیں دی گئی ہے۔ تما کیا ہے کہ دوسروں کی چیزوں پر نظر رکھنا، مطلب آپ نے دیکھا ہوگا بچے، فرض کر لیں ایک بچہ جو ہے وہ چپس کی ضد کر رہا ہے، اس نے چپس کھانا شروع کیا، دوسرے بچوں کو آپ نے آئس کریم دلائی، اس نے کہا نہیں میں آئس کریم بھی کھاؤں گا، تو دوسرے کو دیکھ کر، یا فرض کر لیں آپ نے ایک جوڑا خریدا بڑی محنت سے، بڑا وقت لگا کر، چوائس کر کے، گھوم بازاروں کو میں گھوم گھوم کر پیسے خرچ کر کے، جب آپ وہ جوڑا پہن کر کسی شادی بیاہ میں جاتی ہیں تو پتہ چلا اس سے اچھا جوڑا کوئی اور پہنا ہوا ہوتا ہے، تو آپ کے سارے ارمانوں پہ اوس گر جاتی ہے اور آپ حرص تمام میں مبتلا ہو جائے، پہلے حرص میں مبتلا تھی بٹ تمام میں مبتلا ہو جاتی ہیں کہ مجھے ایسا جوڑا چاہیے، اور اپنی پسند کی چیز حاصل کرنے کے باوجود، نعمتوں کے ہونے کے باوجود انسان اسے استفادہ نہیں کر پاتا، ایک عجیب بے لذتی والی۔ ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ پہلے زمانے میں بھی لوگ آم کھاتے تھے، نہاری کھاتے تھے، کھیر کھاتے تھے، اب انہی چیزوں کو ہم دوبارہ کھا رہے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ان چیزوں میں لذت ہی نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں آپ حلوہ پوری کھاتے تھے تو مہینے بھر آپ کو یاد رہتا تھا کہ ہم نے فلاں تاریخ کو حلوہ پوری کھائی تھی، آپ نہاری کھاتے تھے آپ کو یاد رہتا تھا، آپ غور کیجئے چیزوں میں وہ لطف نہیں رہا۔ آپ دیکھیں شادیاں ہوتی تھیں پہلے تو یاد رہتا تھا کہ ماموں کے ولیمے میں جو قورمہ پکا تھا ویسا قورمہ پکانا ان کے بھانجے کی شادی میں، وہ قورمے یاد رہتے تھے، مطلب 10-10 سال پہلے کے۔ اب آپ دیکھ لیں آپ روزانہ محرم میں قورمے کھا لیں اور آپ کو اس کا ٹیسٹ ہی نہیں جسے کہتے ہیں کہ لگتا ہے، آدمی ایک چیز کھا لیتا ہے پھر کہتا ہے اچھا اگر بریانی پڑی ہے تو وہ بھی لے آؤ۔ تو لوگوں پہلے لوگوں کے پاس 2-2, 4-4 جوڑے ہوتے تھے فقط، اور ایک جوڑا ہوتا تھا کہیں شادی بیاہ میں آنے جانے کے لیے، فقط ایک جوڑا، ایک اچھا جوڑا ہم رکھتے تھے، باقی جوڑے ہم استعمال کرتے تھے۔ اب جو ہے وہ الماری کی الماری بھری ہوتی ہے، 10 مجلسیں عشرے کی تو 10 جوڑے جسے کہتے ہیں محرم میں تیار ہیں، تو شادی بیاہ کی تقریبات میں کیا حال ہوگا۔ تو یاد رکھیے کہ حرص اور تما جو ہے، اسپیشلی جو تما ہے، مطلب دوسرے کو دیکھ کر، مطلب آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ پہلے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ لوگ ایک دوسرے کے گھر جاتے تھے تو بڑا خوش خوش واپس آتے تھے کہ چلو بھائی اپنے اپنے بھائی سے ملاقات ہو گئی، اپنی بہن سے ملاقات ہو گئی، اپنی امی کے گھر ہو کے آ گئے، اب ہم جاتے ہیں تو واپس آ کے کیا کہتے ہیں، دیکھا تمہارے بھائی کے گھر میں کتنے اچھے پردے لٹکے ہوئے، میں تمہیں کب سے کہہ رہی ہوں کہ بھائی پردے لانے ہیں میچنگ کے، اور وہ تم نے جو ہے فلاں کمپنی کے لا کے دے دیے فلاں دکان سے سیکنڈ ہینڈ، اور یہ جو ہے ایسے پر۔ اب ہم لوگ جب اپنی تقریبات سے واپس آتے ہیں، شادی بیاہ میں جا کر واپس آتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے واپس آتے ہیں، یقین کریں ایک جسے کہتے ہیں آہ لے کر واپس آتے ہیں، فلاں جو جوڑا پہنی ہوئی تھی اگر میرا ایسا ہوتا، فلاں کے گھر میں جو پردہ یا کارپیٹ یا فرنیچر تھا ایسا ہم بھی چاہ رہے تھے لینا، وہ ہمارے یہاں نہیں ہے، یا فلاں نے فرض کر لیں آپ نے گاڑی بھی خریدی ہے، دوسرے کے گھر میں گئے تو اچھے ماڈل کی نئی اور سفید نئی گاڑی، خوبصورت گاڑی موجود ہے، تو آپ نے کہا نہیں یہ اس گاڑی کا تو کوئی فائدہ نہیں، یہ تو رکشے سے بھی بدتر ہے، ہمیں تو وہ گاڑی چاہیے۔ تو آپ دیکھ لیجئے تما جو ہے انسان کے لیے بہت ہی حرص تو یہ ہے کہ چلیں ٹھیک ہے آپ کو اپنی ضرورت سے زیادہ مل گیا آپ خوش ہو گئے، لیکن جہاں آپ نے ایک دوسرے کی نظروں کی طرف ایک دوسروں کی چیزوں پہ، کہتے ہیں کہ جو شخص مولانا کہ جو شخص لوگوں میں عزت جاتا ہے وہ لوگوں کے پاس موجود چیزوں سے استغنا ہو جائے، یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری دوست، میری بہن، میرا بھائی، میری جسے کہتے ہیں کہ میری پڑوسن جو ہے میری عزت کرے، تو آپ اس کی چیزوں پہ نظر نہ رکھیں۔ اب آپ دیکھیں نا، آپ کسی کے گھر جائیں، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، دوسرا فوراً اس موبائل کی تعریف شروع کر دیں سلام دعا سے پہلے، اور کوئی گفتگو ہی نہ کرے، تو آپ کہیں گے یار آپ تو بہت ہی سطحی قسم کے آدمی ہیں، میں تو آپ سے ملنے آیا ہوں اور آپ جو ہے میرے موبائل، میری گاڑی، میرے ایڈریس کی طرف توجہ کی ہوئی ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت ہو لوگوں میں، تو لوگوں کے پاس جو کچھ موجود ہے اس سے مستغنی ہو جائیں۔ اکثر لوگ ملتے ہیں اور فوراً بتلا دیتے ہیں، جس سے آپ ملنے جاتے ہیں وہ دوسرے کو بتلا دیتا ہے یہ شخص مجھ سے اس لیے ملنے آیا ہے کہ اس کو فلاں فلاں کام ہے، فلاں چیز چاہیے، قرض چاہیے، یا کوئی بھی کام نکلوانا ہے۔ تو حرص و طمع جو انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتے، اور ایک گناہ بے لذت جسے کہتے ہیں کہ نعمتوں کے ہونے کے باوجود ایک بے لذت کی کیفیت ہوتی ہے، یہ شاید واقعہ ہم نے آپ کو سنایا بھی ہو، لیکن حرص کے حوالے سے بڑا اچھا جسے کہتے ہیں کہ واقعہ مچھیرا اور مچھلی کا، کہ ایک مچھیرا تھا اس نے مچھلی پکڑی، مچھلی جب جال میں آئی تو اس نے کہا مجھے چھوڑ دو میں تمہاری ایک خواہش پوری کروں گی، اس نے چھوڑ دیا بغیر کسی خواہش کے۔ جب وہ گھر آیا تو اس کی بیوی نے کہا کہ تم اس سے کچھ مانگی لیتے۔ دوسری مرتبہ مچھیرا گیا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تم میرا جال اور میری کشتی کو نیا بنا دو، یہ ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں اور جال جگہ جگہ سے پھٹ گیا ہے، تاکہ میرا روزگار جو ہے مستحکم ہو سکے۔ تو مچھلی نے کہا جاؤ تو میں تمہارے گھر جال، نیا جال اور نئی کشتی تیار ہے۔ وہ گیا تو نیا جال اور نئی کشتی پڑی ہوئی تھی، وہ بڑا خوش ہوا۔ کچھ اس کے بعد اس کی بیوی نے کہا کہ اگر وہ مچھلی دوبارہ ملے، اس کو تم اپنے جال میں پکڑو، تو یہ کہنا کہ ہمیں گھر چھوٹا سا چاہیے، جھوپڑی میں رہتے رہتے ہمارے بہت دن گزر گئے۔ تو وہ گیا مچھلی پکڑی، مچھلی نے پھر وہی جملہ کہا، اس نے کہا مجھے ایک چھوٹا سا گھر چاہیے، جھوپڑی کافی نہیں۔ تو مچھلی کہتی ہے ٹھیک ہے تم گھر جاؤ، چھوٹا سا گھر تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ وہ واپس آیا تو گھر موجود تھا۔ کچھ اس کے بعد اس کی بیوی نے کہا کہ اگر وہ یہ کام کر سکتی ہے تو وہ ہمیں بڑا گھر بھی دے سکتی ہے محل جیسا، تو اس کو کہو کہ ہمیں محل جیسا گھر چاہیے۔ تیسری مرتبہ واپس آیا تو محل جیسا گھر موجود تھا۔ کچھ عرصے بعد بیوی نے کہا کہ ایسے محل کا کیا فائدہ، نہ تم بادشاہ ہو نہ میں ملکہ، تو جاؤ اس سے کہو کہ تمہیں بادشاہ چاہیے اور میں ملکہ بننا چاہتی ہوں۔ وہ چوتھی مرتبہ بیچارہ گیا، اس نے مچھلی پکڑی، مچھلی نے کہا کہ کیا خواہش، اس نے کہا میں بادشاہ بننا چاہتا ہوں، میری بیوی ملکہ۔ انہوں نے کہا جاؤ شہر کے لوگ، ملک کے افراد جو ہیں تمہارے لیے ہار لے کے کھڑے ہوئے ہیں، تم بادشاہ سلامت بن چکے ہو۔ وہ گیا تو لوگ کھڑے ہوئے تھے ہار پھول لے کے، وہ بادشاہ بن گیا، اس کی بیوی ملکہ بن گئی۔ اب دن گزرتے گئے، اس سے زیادہ آپ کو کیا چاہیے، لیکن حرص۔ تو ایک دفعہ ملکہ عالیہ کی جو ہے وہ آنکھ کھلی صبح ہی صبح، ہم لوگوں کی طرح جب سورج طلوع ہو رہا تھا، فجر میں نہیں، صبح ہی صبح آنکھ کھلی، جب سورج طلوع ہو رہا تھا کھڑکی سے باہر جھانکا تو دیکھا کہ سورج مشرق سے طلوع ہو رہا ہے۔ تو بس ملکہ عالیہ کے ذہن میں آیا کہ میری سلطنت میں میری مرضی کے بغیر سورج طلوع نہیں ہوگا، سورج مشرق سے کیوں طلوع ہو رہا ہے، مغرب سے ہونا چاہیے۔ اور کہا بادشاہ سلامت کو جاؤ دوبارہ جال اور کشتی لے کے، اس مچھلی کو بولو کہ مجھے چاہیے کہ سورج آئندہ مغرب سے طلوع ہو۔ بادشاہ سلامت بیچارے جال اور کشتی لے کر بیگم کی جسے کہتے ہیں مشوروں پہ چل چل کر بادشاہ ہونے کے باوجود مچھیرے رہے۔ دریا پہ گئے، مچھلی پکڑی، مچھلی نے پوچھا کیا چاہیے، تمہیں سب کچھ مل گیا؟ کہ لیں گے نہیں، میں چاہتا ہوں کہ سورج مغرب سے طلوع ہو۔ تو مچھلی نے کہا جاؤ تمہارا پرانا گھر، کٹیا، پرانا جال، پرانا کشتی اور پرانی کشتی تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ واپس آیا تو وہی اپنی حالت پہ واپس آ چکا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حکایت اس لیے ہے کہ انسان جب حرص کرتا ہے تو اس کی حرص خدائیت الہیت میں جا کے رکتی ہے، بس میں خدا بننا چاہتا ہوں۔ دیکھیے ہمیشہ یاد رکھیے، لذت نعمت کے اندر نہیں ہے، لذت اس دل میں ہے، اس شخصیت میں ہے، اس نفس میں جو اس لذت کو استعمال کر رہا ہے۔ ورنہ آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ افطار میں کیا ہے، ہاں دوپہر کے کھانے میں آپ پوچھتے ہیں کہ ابھی کھانے میں کیا پکایا، چا چاول پکائے میں نے چاہا تھا کہ آج میرا جی چاہ رہا تھا روٹی کھانے کا, اچھا روٹی پکائی ہے میرا جی چاہ رہا تھا کہ آج اگر رہتا ہوتا اس کے ساتھ رہتا ہے تو اگر پاپڑ بھی ہوتا, مطلب ایک لسٹ آپ کے ذہن میں خود بخود. لیکن ایک انسان بھوکا ہو اور اس سے آپ پوچھیں کیا کھاؤ گے, وہ کہے کبھی زہر بھی لا دو تو کھا لوں گا, مجھے اتنی بھوک لگ رہی ہے. تو جب آدمی حرص میں مبتلا ہوتا ہے تو ہر چیز اس کو کمتر لگتی ہے, اور ایک لامتناہی سلسلہ ہے. کہتے ہیں مولا کا قول ہے کہ لالچ تھکاوٹ کی سواری ہے, حرص جو ہے وہ ایک ایسی سواری ہے جس پہ آدمی چلتا چلا جاتا ہے چلتا چلا جاتا ہے لیکن کچھ نہیں ملتا ہے سوائے تھکاوٹ کے. بلکہ اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے, لالچ کی سواری اپنے سوار کو مار ڈالتی ہے. آپ نے دیکھا شہزادی یہ مچھیری کی کہانی میں کس طرح وہ اپنے دور میں واپس آ گئے, ہارون فرعون قارون نمرود شداد یہ سب جو تھے بادشاہ بننے سے پہلے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا انہوں نے, لیکن جب بادشاہ بن گئے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جب میں سب کچھ ہو گیا ہوں تو خدا بھی مجھے ہونا چاہیے. ہمیشہ یاد رکھیے کہ رزق تقسیم ہو چکا, حریص محروم ہو چکا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنی حرص اور لالچ کا اظہار کر کے خدا سے مانگوں اور کچھ اور مل جائے تو یہ عبث ہے. رزق تقسیم ہو چکا ہے, جو آپ کے نصیب میں لکھا جا چکا وہ لکھا جا چکا. اب مزید آپ لالچ کر کے اپنے آپ کو لالچ کی سبب, مطلب اگر آپ خواہش کریں کہ مجھے اور مل جائے تو نہیں ملے گا. اور دو بھوکے کبھی سیر نہیں ہوتے, علم کا بھوکا اور مال کا بھوکا. ہاں علم کا بھوکا اگر سیر نہیں ہوتا تو اس کے لیے ثواب ہے, اور علم کی جدوجہد میں اس کو مسلسل ایک جسے کہتے ہیں اجر مل رہا ہے. لیکن مال کا جو بھوکا ہے اس کو اجر نہیں مل رہا ہے, بلکہ وہ تو خود اپنے لیے سخت سے سخت حساب کی تیاریاں کر رہا ہے کہ جتنا زیادہ مال ہوگا اتنا ہی زیادہ سخت حساب ہوگا. یعنی ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ اپنے استاد کو کہے کہ میں کس سبجیکٹ کا ایگزام دوں, تو استاد کہے ایک سبجیکٹ کا, پھر دوسرے دن آ کے کہے کہ نہیں مجھے دو سبجیکٹ کے ایگزام دینے, پھر تیسرے دن آ کے کہ نہیں میں تین مضامین تین کتابوں کے ایگزام دوں گا. تو دیکھا جائے تو وہ اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے. جب استاد نے کہہ دیا کہ ایک مضمون کا ایک سبجیکٹ کا ایک کتاب کا امتحان دینا کافی ہے تو پھر آپ اپنے آپ کو مشکل میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا مال دیا ہے کہ جس کا آپ حساب دے سکتے ہیں تو آپ مزید مال حاصل کر کے اپنے آپ کو مزید سخت حساب میں کیوں مبتلا کرنے کی جسے کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو کوشش کر رہے ہیں. ہاں اگر آپ کو حرص کرنی ہے تو کس میں کیجئے, بہشت کے درجات میں سبقت لے جانے سے بڑھ کر کوئی اور حرص نہیں ہے. یہ حرص ہے جو جائز ہے. مطلب ایک شخص نیک ہے, عالم ہے, علم دین رکھتا ہے, تقویٰ رکھتا ہے, اب آپ اسے کمپٹیشن کیجئے تقوی کا علم کا, لیکن اس لیے نہیں کہ اس کی عزت ہے تو میری بھی عزت ہو جائے گی, اس کی شہرت ہے تو میری بھی شہرت ہو جائے گی, لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں تو میری بھی تعریف کریں گے, نہیں یہ کمپٹیشن جائز نہیں ہوگا. جائز کیا ہوگا, اللہ اس سے خوش ہے میں چاہتا ہوں اللہ مجھ سے بھی خوش ہو جائے, اللہ اس سے جتنا خوش ہے اللہ اس سے زیادہ مجھ سے خوش ہو جائے. اس صورت میں آپ ہر وہ کام کریں گے جو اللہ کو پسند ہوگا, جبکہ دوسری صورت میں اول و ذکر صورت میں آپ کیا کریں گے کہ آپ ہر وہ کام کریں گے جس سے آپ کو شہرت ملے, ہر وہ کام کریں گے جس سے آپ کو عزت ملے, اور اس کی عزت شہرت یا مال و دولت زائل ہونے پر اپنی خوشی کا اظہار کریں گے. بہشت کے درجات کے لیے حرص جائز ہے, بشرط یہ کہ خدا کی خوشنودی کے لیے ہو. یعنی اگر کوئی نیک عمل آپ کر رہے ہیں تو نیک عمل خدا کی خوشنودی کے لیے ہو, نہ کہ لوگوں کی خوشنودی کے لیے ہو. اب آئیے چوتھی پانچویں اور چھٹی جسے کہتے ہیں چال, چوتھا پانچواں چھٹا پھندا جو شیطان جو ہے ہمارے لیے تیار رکھتا ہے. اچھا اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ بھی نوح علیہ السلام کے ساتھ ہی پیش آیا کہ نوح علیہ السلام نے شیطان سے کہا کہ تم اتنے عرصے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہو, تمہیں اپنا انجام معلوم ہے, تو تم گناہ سے توبہ کیوں نہیں کر لیتے, اللہ تعالیٰ کے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. تو شیطان نے کہا کہ میں اتنا زیادہ خدا کو ناراض کر چکا ہوں کہ اب کسی صورت میں خدا مجھے معاف نہیں کرے گا. تو نوح علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں تمہاری سفارش کیے دیتا ہوں, ہو سکتا ہے خدا معاف کر دے اور کوشش کر لینے میں کیا حرج ہے. نوح علیہ السلام گئے شیطان اللہ تعالیٰ کے پاس اور شیطان کے لیے استغفار طلب کی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے شیطان کو کہو جس چیز کے انکار نے اس کو رائندہ درگاہ کیا میری لعنت کا مستحق ٹھہروایا، اسی کام کو دوبارہ کر لے۔ آدم علیہ السلام تو زندہ نہیں، آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کر لے تو میں سمجھ جاؤں گا اس نے اپنے آپ کو کمتر اور اعظم کو افضل جان لیا۔ تو اس کو کہو کہ آدم کی قبر کو سجدہ کرے، جو کہ نجف اشرف میں ہے مولا علی کی قبر کے ساتھ۔ جب شیطان کو آ کے نوح علیہ السلام نے یہ خوشخبری سنائی تو وہ بجائے خوش ہونے کے غصے میں آ گیا، کہنے لگا کہ آدم کو میں نے زندہ حالت میں سجدہ نہ کیا، اپنے سے افضل نہ جانا، تو مرنے کے بعد آدم کو میں اپنے سے کیسے افضل جانوں؟ اور تم انسان پہلے بھی میرے نزدیک کمتر تھے اور آج بھی انسان مجھ سے کمتر ہے، میں انسانوں کو آدم کو اپنے سے افضل نہیں جانتا۔ صرف آدم کی بات نہیں، انسان کی بات ہو رہی ہے۔ اور جاتے جاتے کہنے لگا کہ چونکہ تم نے میری سفارش کی ہے، اس لیے میں تمہیں دو ایسے پھندے بتا رہا ہوں، تین ایسے پھندے بتا رہا ہوں کہ جس کو تم اگر جان لو تو میرے جال میں نہ پھنسو۔ اچھا، دو پھندے وہ پہلے بتا چکا تھا، تین پھندے اب اس نے بتایا، تو ٹوٹل پانچ پھندے جو اس کے سامنے تھے یا جو اہم ترین پھندے تھے دیکھا جائے تو اس نے بتا دیے۔ وہ تین پھندے کیا ہیں؟ شیطان نے کہا کہ تین موقع ایسے ہیں کہ جہاں پر میں نمودار ہو جاتا ہوں، آ جاتا ہوں فوراً، پہلے سے موجود نہیں ہوتا۔ نمبر ایک، غصہ۔ غصے کے بارے میں شیطان نے یہ کہا کہ غصہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو میں اس سے اس طرح کھیلتا ہوں جیسے بچے گیند سے کھیلتے ہیں، اس طرح میں اس کو ٹوسٹ اینڈ ٹرن کرتا ہوں، اس طرح میں اس کو استعمال کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک سردار قبیلے کا رسول کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں بہت زیادہ نصیحتوں پہ تو عمل نہیں کر سکتا، کوئی ایک نصیحت کیجئے مجھے۔ اب رسول اللہ بھی حکمت عملی کے تحت، تبلیغ کی حکمت کے تحت ہر کسی کو مختلف نصیحت کرتے تھے اس کی طبیعت اور ماحول کے مطابق۔ سردار سے کہا تم غصہ نہ کرنا، اس نے یہ بات اپنی گرہ میں باندھ لی۔ واپس گیا تو پتہ چلا کہ اس کے قبیلے والے جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ پوچھا کیوں؟ قبیلے والوں نے کہا کہ ہم نے ایک دوسرے قبیلے والے کا ایک آدمی مار دیا ہے، یعنی ہمارے قبیلے کے ایک شخص نے دوسرے قبیلے کے شخص کو قتل کر دیا، اب دوسرا قبیلہ اس کا بدلہ لینے کے لیے آ رہا ہے اور ہمیں بھی اب جانا ہے تیاری کے لیے۔ سردار بھی تیار ہو گیا، گھوڑے پہ زین بکتر زرہ ڈھال تلوار لیے چل پڑا ان کے ساتھ۔ رستے میں اس کو خیال آیا کہ رسول اللہ نے نصیحت کی تھی کہ غصہ نہ کرنا، عین میدان جنگ میں وہ اپنے گھوڑے سے اترا، واپس اپنے خیمے میں آیا، زرہ بکتر ڈھال تلوار جو بھی جنگی اسلحہ ساز و سامان تھا وہ اتارا، اور عام سے کپڑے، سرداروں والے کپڑے بھی نہیں، ایک عام سے کپڑے پہن کر جس میں کوئی شان و شوکت نہیں تھی وہ پہن کر میدان جنگ میں واپس آیا۔ اب اس کے قبیلے والے بھی پریشان اور سامنے والے قبیلے والے بھی پریشان جو جنگ کے لیے بالکل تیار آمادہ تھے۔ اچھا، عربوں میں یہ ہوتا ہے کہ جنگ سے پہلے اپنے مدعا بیان کیا جاتا ہے، کوئی صلح کی تجویز دی جاتی ہے، کوئی تیسرا راستہ اختیار کرنے کے لیے آپشن ڈھونڈا جاتا ہے۔ سردار نے کہا کہ دیکھو، میرے قبیلے کے ایک شخص نے تمہارے قبیلے کے ایک شخص کو قتل کر دیا ہے، اگر تم کہو تو میں وہ شخص تمہارے حوالے کر دوں تاکہ تم بدلہ لے لو، اور اگر تم چاہو تو قصاص لے لو، میں پیسہ دینے کے لیے تیار ہوں، اور اگر تم چاہو تو مجھے قتل کر سکتے ہو اس شخص کی جگہ، ورنہ یہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں جنگ، اس میں مزید نقصان کا احتمال ہے، ہو سکتا ہے تمہارے بھی افراد قتل ہو جائیں مزید، ایک کی بجائے کہ ایک تو پہلے قتل ہو چکا ہے، اور ہمارے بھی، اور حاصل کچھ نہ آئے اور دشمنی برسوں چلتی رہے۔ یہ سن کر سامنے قبیلے والے بڑے حیران و پریشان ہوئے کہ کہاں اتنا شان و شوکت کا سردار، کہاں عجز و انکساری سے ہمارے ساتھ بات کر رہا ہے، اور اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ دوسرے قبیلے والوں نے پورے قبیلے کو معاف کر دیا، کہا کہ ہم قصاص بھی نہیں لیں گے، آج سے تم ہمارے دوست۔ تو یہ تھا غصے کو قابو کرنے کا، نرمی کو اختیار کرنے کا انجام۔ اکثر آپ نے یہ خبریں سنی بھی ہوں گی، شاید ٹی وی پہ دیکھا ہوگا کہ ایک زمانے میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان بڑی ٹینشن تھی اور جنگ ہونے والی تھی، باقاعدہ فوجیں بھی بارڈرز پہ آ گئی تھیں، تو ہمارے اس وقت کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ انڈیا چلے گئے، اس وقت انڈیا پاکستان کا میچ ہو رہا تھا کرکٹ کا، اور جیسی وہ غیر آباد ایئرپورٹ پہ اترے، یہ اصول ہے کہ دوسرا جو پریزیڈنٹ اس ملک کا ہے وہ اس کو ریسیو کرنے آتا ہے، وہ اس کو ریسیو کرنے آیا، پھر دونوں میچ بھی دیکھنے گئے۔ اب ظاہر بات ہے دونوں پریزیڈنٹ جب میچ دیکھ رہے ہوں تو وہ لڑیں کب، تو وہ بیچارے انڈیا کے پریزیڈنٹ جو ہے وہ کول ڈاؤن ہو گئے تھے. اور ابھی کچھ عرصے پہلے بھی جب مشرف کا دور تھا تو این ایک کانفرنس بین الاقوامی کانفرنس نے مشرف اپنی سیٹ سے اٹھ کر جاتا ہے اٹل بہاری واجپائی کے سامنے اور اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے, مطلب کچھ لینے کے لیے نہیں ہاتھ ملانے کے لیے, ورنہ پاکستان میں لوگ ہاتھ پھیلانے کا مقصد اکثر یہی لیتے ہیں. تو وہ بیچارہ پریشان ہو گیا اور اس نے ہاتھ ملایا. تو بہرحال یہ دو واقعے بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ ہم ان دونوں افراد کو جسے کہتے ہیں سپورٹ کر دیں. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں اتنی بڑی بڑی جنگیں چھوٹے چھوٹے نرم جیسچر نرم سمبل سے اگر دیکھا جائے, انہوں نے ہاتھ بڑھائے ہوئے تھا دوستی کا تو ایک اسٹریس ایک ٹینشن رکھ کر ہاتھ بڑھایا ہوگا کہ پتنی قبول ہو نہ ہو, لیکن انہوں نے مجبوراً ہاتھ کو جسے کہتے ہیں پکڑا اور دوستی کر لی. تو اتنی بڑی جنگیں چھوٹی سی نرمی جسے کہتے ہیں کہ ذرا سی نرمی اور غصے پہ قابو پانے سے ٹل سکتی ہیں. تو گھر میں اگر ہم جسے کہتے ہیں کہ تھوڑی سی یہ فضا پیدا کر لیں کہ اگر کوئی غصے میں ہو تو بجائے اس کے کہ ہم غصے سے جواب دیں, اس کے سامنے اس کی پسند کی کوئی چیز, مطلب شوہر غصے میں ہو تو بیوی اس کی پسند کی کوئی چیز بنا کر اس کو کھلا سکتی ہے, ہم اس میں ملانا کچھ ضروری نہیں ہے. تو اگر ساس غصے میں ہو تو ٹھیک ہے, آپ ان کا پاندان لا کے ان کے اپنے ہاتھوں اپنے دستے مبارک سے ان کا پان جو ہے اس میں کتھا اور چونا, چونا تو آپ لگاتے ہی رہتے ہیں تو کتھا چونا لگا کر ان کے سامنے پیش کریں. اکثر یہ دیکھا گیا ہے, مطلب ساسوں سے پوچھا گیا ہے کہ بھئی آپ نے بہو کو ڈانٹا تھا اور بعد میں جو ہے وہ آپ نے یہ کیا اور وہ کیا, تو وہ یہ کہتی ہیں بھئی وہ بہو میرے سامنے آئی نہیں, اگر وہ اسے بات چیت کرتی معافی تلافی کرتی تو میں معاف کر دیتی. اب بہو سے پوچھا گیا, انہوں نے کہا نہیں میں کیوں کروں, اور دوسری بات یہ کہ وہ اتنا غصے میں تھی کہ اگر میں جاتی تو جو کچھ ان کے ہاتھ میں ہوتا وہ مار ڈالتی ہیں, اور اس وقت وہ گوشت کاٹ رہی تھی چھری سے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ دونوں افراد یہی سمجھ رہے ہیں کہ فلاں غصے میں, وہ سمجھ رہے ہیں فلاں غصے میں. تو ایک آدمی اگر تھوڑا سا جیسے کہتے ہیں چھوٹا ہی آدمی اگر آگے بڑھے تو زیادہ مناسب رہتا ہے, چھوٹا آدمی جو ہے کمتر آدمی جونیئر آدمی جو ہے اگر ایک قدم بڑھا لے غصے میں کنٹرول کر لے تو یقین کریں جب بڑی جنگیں ٹل سکتی ہیں تو گھروں کی مہا بھارت بھی ٹل سکتی ہے. دوسرا طریقہ شیطان نے کہا کہ جب دو افراد کے درمیان کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو میں اس وقت موجود ہوتا ہوں اور فیصلہ کرنے والے کے دل میں جھکاؤ پیدا کرتا ہوں کسی ایک فریق کے لیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دفعہ یہودی کے ساتھ مولا علی کی زین پر جسے کہتے ہیں کہ معاملہ یا جھگڑا ہو گیا, اور یہودی کہہ رہا تھا یہ زین میری ہے, اور حالانکہ وہ مولا علی کی تھی, حالانکہ حق میں ہونے کے باوجود خلیفہ ہونے کے باوجود وہ قاضی القضاء کے پاس گئے, قاضی کے پاس, حالانکہ خود فیصلہ کر سکتے تھے. کہتے ہیں کہ قاضی خلیفہ وقت کو ظاہر سی بات ہے اپنے دربار میں دیکھے تو کھڑا ہو گیا, کھڑا ہو گیا وہ. تو مولا نے کہا کہ بس تم کیا فیصلہ کرو گے, تم نے ابھی سے میری طرف جھکاؤ کا اظہار کر دیا ہے, یعنی تم میرے آنے پہ کھڑے کیوں ہوئے اور مجھے امیر المومنین کہہ کے کیوں مخاطب کیا, میں تو ایک مدعی کی حیثیت سے تمہارے دربار میں تمہاری عدالت میں حاضر ہوا ہوں. تو اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتوں میں گھروں میں آپ نے دیکھا ہو گیا کہ دو اولادیں ہوتی ہیں ان میں ہم ڈیفرینسیشن کر لیتے ہیں, لڑکا لڑکی میں تو کرتے ہی ہیں کہ جیسے لڑکا ہے اس کو آپ اولیت دیں گے, کھانا بھی اگر پکایا ہے بیٹا ذرا کھانا دیکھ کے نکالنا تمہارا بڑا بھائی آ جائے پہلے وہ کھا لے پھر تم کھانا, تو بیٹی جو ہے وہ اس کو آخر میں دیا جا رہا ہے جو چکن اور جتنا بھی جسے کہتے ہیں کہ کریم تھی وہ بیچارہ لڑکا کھا جاتا ہے, اور لڑکی جو ہے وہ بیچاری جو اور اس کے آخر میں سب سے کم جو ہے وہ ماں کے حصے میں آتا ہے. تو ہم کیا کہتے ہیں فیوریٹزم ہوتا ہے کہ لڑکوں کو توجہ دی جا رہی ہے یا اس اولاد کو توجہ دی جا رہی ہے جو کما کے لا رہا ہے, جو بے روزگار ہے یا کم کما رہا ہے یا جسے کہتے ہیں جونیئر ہے اس کو بالکل بھی توجہ نہیں دی جا رہی ہے. تو یہ چیز انسان کے اندر ایک جھکاؤ پیدا کرتی ہے اور جس کی وجہ سے آپس میں فتنے فساد پیدا ہوتے ہیں, اور آدمی پھر ہمیشہ کے لیے, اکثر ہم یہ نوٹ نہیں کرتے ہیں لیکن بہت سے لوگوں سے گفتگو کرنے سے پتہ چلا ہے کہ جو چھوٹے ہوتے ہیں گھر میں بہنیں ہیں بھائی ہیں اولادیں ہیں وہ اکثر اسی کمپلیکس میں مبتلا رہتے ہیں کہ ہماری طرف توجہ نہیں ہے, کیوں کہ ہم جو ہے وہ زیادہ کماتے نہیں ہیں, یا بھوے کہتی ہیں کہ میری توجہ یا میری طرف نظر التفات نہیں ہے کیونکہ میں کم جہیز لے کر آئی ہوں نعوذ باللہ. تو اس قسم کی جسے کہتے ہیں کہ معیارات کو جب محبت کا معیار بنایا جائے گا کہ فلاں کتنا کما رہا ہے, فلاں جو ہے کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے, فلاں جو ہے وہ کتنا لے کر آیا ہے, تو پھر معاشرے میں غیر عدل جسے کہتے ہیں کہ ظلمت پیدا ہوگی. تیسری چیز شیطان نے کہا, تیسرا موقع جب میں موجود ہوتا ہوں وہ ہے اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں, یعنی جب دو محرم آپس میں بات کر رہے ہوں تو شیطان وہاں موجود ہوتا ہے, پہلے نہیں موجود ہوتا ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ تقوی کے حوالے سے ہمیشہ علماء کا یہ نظریہ ہے کہ نامحرم سے گفتگو میں, نامحرم سے ملاقات میں, نامحرم سے جسے کہتے ہیں تعلقات میں کبھی بھی کسی صورت میں بھی اپنے تقوی پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے. نہ عورت اعتبار کرے نہ مرد اعتبار کرے, چاہے وہ یہ سمجھے میں مجتہد ہی کیوں نہ ہوں, کبھی بھی آدمی اپنے تقوی پہ اعتبار نہ کرے. سید مہدی بحر العلوم کتنا مقدس نام ہے, کتنی مقدس شخصیت ہے, نام لقب دیا گیا ان کو بحر العلوم, علوم کا سمندر. اتنے متقی پرہیزگار تھے کہ ان کو دیکھ کر کچھ لوگوں کو شک ہو چلا تھا کہ یہی تو امام زمانہ نہیں. ان سے کسی نے پوچھا کہ اگر صحرا میں تنہائی میں آپ کی کسی نامحرم سے ملاقات ہو جائے, انہوں نے کیا جواب دیا, خدا مجھے وہ دن نہ دکھلا. مطلب ان کو بھی اپنے تقوی پر اعتبار نہیں تھا. تو کبھی بھی اکثر اولادیں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے نوجوان اولادوں کو, ہم یہ کہیں تو نوجوان اولادیں کیا کہتی ہیں کہ آپ کو ہم پہ اعتبار نہیں. بیٹا آپ پہ تو اعتبار ہے, آپ جس سے ملنے جا رہے ہو اس پہ اعتبار نہیں. یہ بس ایک چھوٹا سا جملہ ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں اپنی بیٹی کو یا اپنے بیٹے کو. اکثر بیٹے بیٹی جو ہیں وہ فرینڈ شپ جسے کہتے ہیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے, تو پوچھا جاتا ہے کیوں, تو کہا جاتا ہے بھائی یہ تو فرینڈ شپ ہے, یہ کوئی چکر تھوڑی ہے. اب اسلام میں چکر فرینڈ شپ ہی کو چکر کہتے ہیں, نام محرم سے ملنے ملانے کو ہی چکر کہتے ہیں. اب ہمارے یہاں تو معیارات ہی ڈفرینٹ ہے. دو افراد کے بارے میں سنا کہ وہ جو ہیں وہ لڑکے نے پروپوز کیا تو لڑکی نے کہا کہ بھائی میں نے تو کبھی اس طرح سوچا بھی نہیں, ہم تو فرینڈس ہیں اور ہمیشہ فرینڈس رہیں گے, لیکن شادی کا میں نے نہیں سوچا. اب آپ یہ دیکھیں ان کا جملہ, ہم فرینڈس ہیں ہمیشہ فرینڈس رہیں گے, یعنی شادی کے بعد بھی ہم فرینڈ شپ نبھاتے رہیں گے. تو یہ ہمارے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, ہمارا میڈیا بھی ماشاءاللہ اس میں بہت آگے آگے ہے اس کو پروموٹ کرنے میں. نامحرم سے اختلاط, آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ٹی وی کے ڈراموں میں میاں بیوی میں جھگڑا دکھایا جائے گا, میاں بیوی میں جھگڑا دکھایا جائے گا, اور وہی بیوی کسی اور سے ملے گی تو بڑا بہت بڑی اسماعیل کے ساتھ ملے گی, اور وہی شوہر اپنے آفس میں کسی نامحرم سے بات کرے گا تو بہت پولائٹلی بات کرے گا. تو یہ ایک پروموٹ کیا جا رہا ہے ایک کلچر کہ عورت گھر سے باہر کے مردوں سے بہت اچھی طرح ملے اور شوہر سے منہ بنا کر ملے, باہر نکلے تو بن سنور کے نکلے اور گھر میں سر جھاڑ منہ پھاڑ کی تصویر بنی رہے, اور اسی طرح مرد کے ساتھ بھی وائس ورثہ. چیٹنگ کے حوالے سے اس پہ تو الحمدللہ پورا لیکچر ہو سکتا ہے, پورا درس اس کے تحت دیا جا سکتا ہے فیس بک پہ اور چیٹنگ پہ. اکثر لڑکے لڑکیوں کو یہ لت پڑی ہوئی ہے, اور جب ان سے کہا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے کبھی بھی کوئی غلط بات نہیں کی ایک دوسرے سے, ہم تو جسے ماشاءاللہ کہتے ہیں کہ شب معراج پہ گفتگو کر رہے تھے مثلاً ابھی گئی تھی, یا ہم جو ہیں وہ مسائل پوچھتے ہیں کبھی ایک دوسرے سے, قرت کی غلطیاں ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں. ارے بھائی یہ چیٹنگ میں یہ سب کچھ نہیں ہو رہا ہوتا ہے, اگر یہ ہو رہا ہوتا تو چیٹنگ سب سے زیادہ فلاپ ویب سائٹ ہوتی. سوشل میڈیا نیٹ ورک چیٹنگ سے ریلیٹڈ جتنی بھی ویب سائٹس ہیں ان ویب سائٹس کو سوشل میڈیا نیٹ ورک کہا گیا ہے. تھرڈ موسٹ وزٹنگ ویب سائٹ ان دا ورلڈ, نیوز کی ویب سائٹ ہے, پکچرز کی ویب سائٹ ہے, فلموں کی ویب سائٹ ہے, معلومات کی, سائنس کی ویب سائٹ ہے. تو ایک ویب سائٹ ہے چیٹنگ سوشلائزیشن کی, تو ایک اندازے کے مطابق تھرڈ موسٹ وزٹنگ ویب سائٹ ہے. لوگوں کو اتنا خپت ہو گیا دوستوں سے دوستیاں کرنے کا. آپ دیکھتے ہیں نا گھروں میں لوگ چپ چپ کا روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے, لوگوں نے ایک دوسرے سے بات چیت ہی نہیں کر رہے ہوتے. دادی اماں نانی اماں جو ہیں وہ فوراً ٹی وی کے آگے بیٹھی ہوئی ہیں, ڈرامے کو دیکھ کر منظر کو دیکھ دیکھ کے بڑا زیر لب مسکرائیں گی, وہ دادا آ جائیں گے تو ذرا گرمی ہے ذرا دور بیٹھو. امی کو دیکھو تو وہ فون پر اپنی سہیلی سے بڑی اچھی بات کر رہی ہیں, ہر ایس ایم ایس پہ وہ اچھل کر اٹھاتی ہیں کہ بھائی کس کا ایس ایم ایس گیا. بچے کو دیکھو تو وہ آئی پاڈ لے کے کمپیوٹر پہ, لڑکی کو دیکھو لڑکے کو دیکھو تو وہ چیٹنگ. تو ہر شخص گھر میں موجود تھری ڈائمینشنل فرد کو دیکھ کر الرجک ہے, اور ٹو ڈائمینشنل پکچر کو دیکھ کے شخصیت کو دیکھ کر ایک تخیلاتی شخصیت جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہی نہیں کہ اس نے جو آپ کو بائیو ڈیٹا فراہم کیا ہے وہ دس کو فراہم کر چکا ہے, آپ دسویں ہیں آپ گیارہویں ہیں, آپ یا آپ کو جو بائیو ڈیٹا اس نے دیا وہ غلط ہے, اس کی ایج غلط ہے، اس کا ایڈریس غلط ہے، یو کے کا ایڈریس لکھ دیا، پاکستان میں ڈیفنس کا ایڈریس لکھ دیا، ایج اپنی 19 یا سویٹ 16 جو بھی ہے، اس طرح جو ہے وہ چیٹنگ جو ہے وہ چل رہی ہے. یاد رکھیے آیت اللہ سستانی کے جو ویب سائٹ ہے اس پہ جو واضح طور پہ فتویٰ موجود ہے کہ چیٹنگ حرام ہے. ایک لڑکے نے باقاعدہ کہا بھی کہ میری ایک لڑکے سے بڑے عرصے تک چیٹنگ چل رہی ہے اور آج تک ہم نے کوئی غلط بات نہیں کی. تو انہوں نے کہا کہ پھر بھی حرام ہے. تو یہ اپنے گھر والوں کو، اپنے جسے کہتے ہیں نوجوان نسل کو یہ بتا دیجیے آیت اللہ سستانی کے نزدیک چیٹنگ جو ہے وہ حرام ہے. یہ کہنا کہ میں جب سید مہدی بحر العلوم جسے کہتے ہیں کہ وہ احتیاط برت رہے ہیں تو آپ اور ہم کس جسے کہتے ہیں کہ کھیت کی مولی ہیں. اور دیکھیں کتنا ملنا، کتنا ہنسی مذاق، کتنا قریب ہونا جسے کہتے ہیں کہ جائز ہے، یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ اگر آپ ڈیسائیڈ کریں گے تو آپ پاکستان میں ہیں تو آپ کی لمٹس الگ ہوں گی، آپ اسی شخص کے ساتھ امریکہ میں ہوں تو آپ کی لمٹس الگ ہوں گی. تو جب لمٹس ویریبل ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے. ہاں کون ڈیسائیڈ؟ خدا ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ کو نامحرم سے کیسے بات کرنی ہے، آپ کو اپنی نگاہیں کیسے رکھنی ہیں، یا آپ کی مذاق، آپ کے گفتگو میں مذاق کا عنصر ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ. تو جب اللہ اللہ کے رسول نے ایک بات، دیکھیں جو کہا گیا نا تلک حدود اللہ تقرب الزنا تلک حدود اللہ ولا تقربوا، یعنی کہا گیا ہے کہ زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو. دیکھیں اور گناہ ان کے لیے کہا گیا ہے کہ بھائی تم جھوٹ نہ بولو، تم چغلی نہ کھاؤ، تم چوری نہ کرو، حسد نہ کرو، لیکن زنا کے لیے کیا کیا گیا ہے کہ تم اس کے قریب بھی نہ پھٹکو. تو یہ جو چیٹنگ ہے، یہ فلمیں ہیں، یہ جو ڈرامے ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ زنا کے قریب کی ٹیمپٹیشنز ہیں، یہ ٹکٹ ہیں. اب ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی آپ کو فلاں جگہ اگر جانا ہے تو اس کے ٹکٹ آپ کو اپنے محلے کی مارکیٹ سے مل جائیں گے. تو محلے کی مارکیٹ جانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس پروگرام میں شریک ہونا چاہتے ہیں. تو چیٹنگ، ٹی وی ڈرامے، فلمیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ، ٹھیک ہے آپ میں سے 90% 99% 100% یہ کام نہیں کرتے ہوں گے، لیکن آپ نے ٹکٹ خرید لیا ہے وہاں جانے کا، آپ نے ہندی ظاہر کر دیا. ٹھیک ہے ہمارے معاشرے کی لمیٹیشنز ایسی ہیں جسے کہتے ہیں کہ وہ ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتی، لیکن ان دا لاسٹ ہونا یہی ہے. اگر آپ میں ہمت نہیں تو ہو سکتا آپ کے آنے والی نسلوں میں ہمت ہو. اسلام آباد میں ایک انٹرنیٹ کیفے تھا کہ جہاں پہ اجازت تھی لڑکے لڑکیوں کو ساتھ جانے کی. آج کل تو خیر بہت زیادہ اس پہ پابندی ہو گئی اور آئی ڈی کارڈ اور گھر میں ماشاء اللہ انٹرنیٹ اب اویلیبل ہے. تو وہاں میں باقاعدہ کسی نے ویڈیو کیمرے سے ویڈیوز بنا لی اور اس کو یوٹیوب پہ ڈال دیا. اب پاکستان میں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو آج تک بلیک میل ہو رہے ہیں. تو یہ خدا را خلوت میں، جسے کہتے ہیں کہ خلوت کا اس کا مطلب یہ نہیں کہ فزیکلی آپ پریزنٹ ہو اس کے ساتھ، خلوت کا مطلب ہے آپ فون پہ بات کر رہے ہیں، خلوت کا مطلب یہ کہ ایس ایم ایس آپ وہ کر رہے ہیں، یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا ایس ایم ایس ساری رات فری میں بات، یا جو بنڈلز آتے ہیں ایس ایم ایس کے فری، وہ کس لیے؟ یہ صرف فحاشی کو، زنا کو پروموٹ کرنے کے لیے. تو چیٹنگ کیا ہے؟ یہ سب ضروری نہیں ہے کہ آپ فزیکلی پریزنٹ ہو. فون کے ذریعے، ایس ایم ایس کے ذریعے، چیٹنگ کے ذریعے آپ اس دروازے کو کھول رہے ہیں. اگر کھول نہیں رہے تو کم از کم کھٹکھٹا ضرور رہے ہیں. اور مولا فرماتے ہیں کہ بے شک شیطان تمہارے لیے اپنی راہیں آسان کر دیتا ہے. دیکھیں ہم کیا ہیں، ہم دیکھتے ہیں نا پہلے پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، فلاں گلی میں مت جانا، فلاں آدمی سے نہ ملنا، فلاں وقت فلاں جگہ ایک میلہ لگتا ہے فلاں موسم میں، وہاں نہیں جانا. لیکن اب وہ سارے میلے ٹھیلے، وہ سارے تھیٹر، وہ سارے ناچ گانے جو ہیں وہ آپ کے جسے کہتے ہیں ٹی وی پہ اور انٹرنیٹ پر موجود ہیں. آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہوم ڈلیوری والا زمانہ آ گیا ہے. کھانا کھانے کے لیے آپ کو ہوٹل جانے کی ضرورت نہیں ہے، فون کریں کھانا موجود گھر میں. تو آپ فحاشی برائی گھر میں موجود ہے، آپ بس فون کریں. فون کیا کریں، آپ چینل چینج کر لیں بس، آپ ٹی وی کھول لیں، انٹرنیٹ کھول لیں آپ. تو یہ وہ مواقع ہیں کہ جب شیطان آ موجود ہوتا ہے، آ دھمکتا ہے. جسے کہتے ہیں نا کہ مکھیاں نہیں ہیں اس کمرے میں، لیکن آپ شہد ٹپکا دیں فوراً مکھیاں، فوراً چوٹیاں آ جائیں گی. پہلے نہیں تھیں کیوں؟ شہد بھی نہیں تھا. تو اسی طرح شیطان نہیں ہے، لیکن یہ تین چیزیں، مسلمہ بن کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس زمانے میں ایک عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا. تو مسلمہ نے کہا کہ بھائی ہم دونوں نے دعویٰ کیا، لیٹس ہیو اے ڈسکشن. تو انہوں نے خلوت میں ڈسکشن کیا اور پھر وہ دونوں، ان کا ایک اسکینڈل بنا. دونوں نے نبوت کا دعویٰ، دونوں اپنے زور کے انٹلیکچوئلز ہوں گے. بہرحال کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انٹلیکچوئل تھا جس نے اپنی عقل کو غلط استعمال کیا. تو یہ ہے خلوت جو انسان کو جسے کہتے ہیں کہ گناہ کی طرف لے جاتی ہے. ساتواں مرحلہ, ایک درود پڑھ دیجئے محمد والے مرحلہ. سورہ بقرہ آیت نمبر 268 اللہ فرماتا ہے, یعنی شیطان تم کو فقر سے ڈراتا ہے اور تم کو فحاشی کا حکم دیتا ہے. دیکھیں معاشرے میں جس طرح ٹی وی, انٹرنیٹ اور دیگر میڈیاز کے ذریعے فحاشی پھیل رہی ہے, تو آپ کسی فنکار اداکار سے انٹرویو لیں, گلوکار سے پوچھیں کہ آپ یہ کام چھوڑ دیں, سب سے پہلے اس کا کیا جواب ہوگا؟ بھائی میں بھوکا مر جاؤں گا, اگر میں نے یہ کام نہیں کیا تو میں بھوکا مر جاؤں گا. یقین کیجئے ابھی پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا تقریباً 4 یا 5 فنکاروں کا انتقال ہوا ہے پاکستان میں, لاہور میں, کراچی کے, بڑے بڑے, کچھ بڑے تھے کچھ چھوٹے تھے, بہرحال 4-5. آپ ہسٹری دیکھ لیں ان کا, لاسٹ ٹائم یا جسے کہتے ہیں کہ وقت نظر کا مشاہدہ کر لیں, پڑھ لیں, تمام فنکاروں کی جو موت ہوتی ہے قسمہ پرسی کے, اکثر میں تو بڑا اس کا فین ہوں اور بہت تجسس میں رہتا ہوں کہ فنکاروں اداکاروں کے آخری لمحات کی ویڈیو ریکارڈنگ ہونی چاہیے. کس کو فالج ہو گیا, کوئی بیماری میں مبتلا ہو گیا, کوئی کینسر میں مبتلا ہے. ابھی ہمارے پچھلے دور کے بہت ہی غزل کے گائک جو ہیں وہ کینسر میں مبتلا ہو گئے تھے, ان کے لیے باقاعدہ اخبارات میں, ٹی وی پر, اور لوگ جو ہیں آپس میں ڈونیشنز کی تو وہ کر رہے ہیں, جسے کہتے ہیں کہ درخواست کر رہے ہیں حکومت سے کہ بھائی فلاں فنکار کو پوچھنے والا کوئی نہیں, فلاں اداکار کو پوچھنے والا کوئی نہیں, وہ ہاسپٹل میں جو ہے وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر گیا. دیکھیں یہی وہی پیسہ تھا, وہی پیسہ تھا جس کے لیے آپ نے فحاشی اور گناہ کے شعبوں کو اپنایا. موت کے وقت آپ کے مداح کہاں چلے گئے؟ ان کو نئے فنکار مل گئے, ان کو نئے فحاشی کے کھلاڑی مل گئے. موت کے وقت وہ پیسہ کہاں گیا جو آپ نے اس گناہ سے کمایا تھا؟ اچھا, آج کل ایک نیا جسے کہتے ہیں کہ سسٹم آیا ہوا ہے کہ فنکار, اداکار, گلوکار, ہدایت کار گناہ تو کر رہے ہیں, فحاشی تو کر رہے ہیں, مبتلا تو ہیں, لیکن اب انہوں نے ایک نیا انداز اپنایا ہے کہ اس سے پہلے کہ لوگ ہم پر تنقید کریں, علماء ہم پر انگلی اٹھائیں یا اسلام کے کسی نظریے کو سامنے پیش کر کے ہمیں باطل قرار دیا جائے, اسلام کو کنڈم کر دیا جائے. آپ نے دیکھا ہوگا ابھی کچھ عرصے پہلے شعیب منصور کی فلم آئی تھی جس میں موسیقی کو جائز قرار دیا تھا, باقاعدہ انٹرویوز لیے تھے, کسی طرح اس کو جائز قرار دیا جائے. اب ایک نئی فلم آ گئی ہے کہ جس میں شیعہ سنی کو کنٹروورشل طور پہ پیش کیا گیا ہے, ایک شیعہ خاندان, ایک فلم جسے کہتے ہیں سنی خاندان, اور شیعہ عقائد کو جو چھیڑا گیا ہے اور ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی گئی ہے. کل ہی ہمیں ایس ایم ایس آیا, ہم نے فوراً یوٹیوب پہ جا کے اور وکیپیڈیا پہ جا کے اس کا پورا پلاٹ پڑھا فلم کا, ورنہ یہی ہو جائے گا کہ آپ لوگ جو ہیں مزے سے تنقید کر دیتے ہیں کہ آپ لوگوں نے بھی سب کچھ دیکھا ہوا ہے. تو وکیپیڈیا پہ جا کے پوری اس کی سٹوری پڑھی تو کسی حد تک یہ بات سچ تھی کہ واقعی انہوں نے ایسا کیا ہے. تو کیا ہے, کیا آپ کو کوئی اور ٹاپک نہیں ملتا؟ انڈیا میں کتنی فلمیں ایسی ہیں جو ہندوازم کے خلاف بنی ہوں, کوئی ایک فلم دکھا دیں مجھے, بتا دیں ہم. پاکستان میں کتنی ہی ایسی فلمیں جو اسلام کے خلاف بنی ہوں, بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. خدا را اگر آپ فحاشی اور یانیت کا کاروبار کر رہے ہیں تو اس کو اسلام کے خلاف نہ استعمال کریں, اور کم از کم اسلام کو نہ گھسیٹیں, یہ نہ کہیں کہ یہ جائز ہے اور جو دوسرے بتا رہے ہیں وہ ناجائز ہیں. تو یہ وہ فتنے ہیں آج کل کے دور میں کہ جس میں جو ہے عوام کو گھسیٹا جا رہا ہے. کیا آپ کو مسلمانوں میں معتدل, اعتدال پسند رہنما نظر نہیں آتے؟ کیا آپ کو امام خمینی یا ایران کا انقلاب نظر نہیں آتا جس نے جو ہے پازیٹو تبدیلی لے کر آیا وہاں پر؟ کیا آپ کو اس دور میں رہنے والے مسلمان سائنسدان یا مسلمان مفکرین نظر نہیں آتے؟ ضروری ہے کہ آپ دہشت گردوں کو اور جسے کہتے ہیں کہ دہشت گردی کرنے والوں کو اسلام کا حقیقی رہنما پیش کریں؟ گاؤں دیہاتوں میں جتنی بھی غلط روایتیں ہیں اس کو اسلام کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے, کاروکاری اور دیگر جتنی بھی ہیں اس کو اسلام کے ہاتھے میں ڈال دیا جاتا ہے. تو خدا را اسلام کی صحیح پکچر پیش کریں, جو معتدل پسند کے اعتدال پسندی کو فالو کرنے والے مسلمان ہیں, جو ماڈریٹ مسلمان ہیں, جو حقیقی مسلمان ہیں, جو صراط مستقیم پہ چلنے والے مسلمان ہیں, جو امن و آتشی کا درس دینے والے مسلمان ہیں, ان کے بارے میں کچھ موویز بنائیں, ان کو ہائی لائٹ کریں, جس طرح خود ایران میں ہو رہا ہے. انبیاء ائمہ بھی آپ بنائیں, جسے کہتے ہیں موویز نہیں بنا سکتے, کم از کم آپ مسلم دانشوروں میں, جارب بن حیان میں, ابو علی سینا میں, اتنے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں کہ جو بیک وقت جسے کہتے ہیں عالم بھی تھے اور اسکالرس بھی تھے, ان کے حالات زندگی پہ جسے کہتے ہیں کہ مووی بنائی. ابھی جسے کہتے ہیں کہ میں پڑھ رہا تھا کہ آئنسٹائن نے اپنے زمانے میں اس وقت کے مجتہد آیت اللہ بروجردی سے خط و کتابت کی معراج کے موضوع پر, کہ یہ کیا میں نے سنا ہے کہ معراج کے موقع پر رسول اللہ گئے, پانی گر رہا تھا, جب وہ واپس آئے تو پانی اس وقت تک گر ہی رہا تھا پیالے میں سے, یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو آیت اللہ بروجردی نے تفصیل کے ساتھ واقعی معراج کو بیان کیا. پھر آئنسٹائن نے یہ نقطہ لے کر ٹائم ڈائلیشن تھیوری, تھیوری آف ریلیٹیوٹی اور دیگر نظریات پیش کیے اور کہا کہ شیعہ مذہب ہی سچ ہے, اور کہتے ہیں کہ اس نے باقاعدہ خطوط لکھے اور ڈاکیومنٹ میں یہ مینشن کیا ہے شیعہ مذہب کو میں صحیح مانتا ہوں, اور وہ ڈاکیومنٹ جو ہے $30,00,000 میں خریدا گیا. لیکن اس کے بعد کہتے ہیں آئنسٹائن اور اس میں موجود جتنے بھی افراد تھے ان کو کسی نہ کسی بہانے سے قتل کر دیا گیا. تو آپ اس قسم کی وکی لیکس کیوں نہیں لاتے؟ وکی لیکس آپ اسی طرح کی لاتے ہیں کہ فلاں سیاستدان نے اتنے پیسے لے لیے, فلاں فوجی عامر نے یہ کیا, فلاں جو ہے آئی ایس آئی کے ایجنٹ نے یہ کیا. وکی لیکس اس طرح کی کیوں نہیں بنتی کہ ہمیں بتلایا جائے کہ ماضی میں یا حال میں مسلمانوں سے تعلق رکھنے والے, اسلام سے تعلق رکھنے والے کتنے ہیروز ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں میں کارایا نمایاں انجام دیے اور معاشرے کو ایک امن کا گہوارہ بنایا ہے. ایک درود پڑھ دیں محمد والے. حیاؤں کے لیے یہ حدیث کافی ہے کہ جس کے پاس حیا نہیں اس کا کوئی دین نہیں. بڑے مزے سے آپ ڈراموں میں, فلموں میں عورتوں کے منہ سے اس طرح کے ڈائیلاگس زبان سے ان سے نکلواتے ہیں کہ آدمی کی گردن جھک جاتی ہے شرم کے مارے. کہ ضروری تھا کہ عورت کو اس طرح آپ پیش کریں اور اس سے یہ کچھ بھی بلوائیں؟ جب تمہیں شرم نہیں آتی تو جو چاہو کرو. ٹھیک ہے ہمارا الحمدللہ تعلق اس شعبے سے نہیں ہے, لیکن بعض اوقات ہم بھی تھوڑی سی ڈنڈی مار جاتے ہیں. ٹی وی پہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے حالانکہ ہمیں اندر سے شرم محسوس ہو رہی ہوگی کہ یہ ڈرامہ یہ پروگرام اس طرح کا ہے نہیں جو دیکھنا چاہیے. 10% صحیح, 5% صحیح, بے حیائی کا مظاہرہ ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی طرح. جب بچہ آ کے وہ ڈرامہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے دیکھ رہا تھا تب ہمیں احساس ہو رہا ہوتا ہے. ایک صاحب تھے, ایک لڑکا تھا, مطلب نوجوان لڑکا, اس نے ہم سے پوچھا کہ سینما جانا حرام ہے؟ تو ہم نے کہا نہیں, آپ جا سکتے ہیں, کوئی برائی نہیں, ڈپینڈ کرتا ہے آپ کیا دیکھنے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں فلم دیکھنے جا رہا ہوں. فلم دیکھنا جائز ہے؟ ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے, فلم دیکھنا جائز ہے, ڈپینڈ کرتا ہے آپ کون سی فلم دیکھ رہے ہیں. کہ کیا مطلب کون سی, ہم انڈین فلم دیکھیں گے اور کیا دیکھیں گے آپ؟ میں نے کہا ٹھیک ہے, انڈین فلم دیکھنا جائز ہے لیکن ڈپینڈ کرتا ہے آپ کون سا منظر دیکھ رہے ہیں. بہت سارے منظر ہیں, اس میں موسیقی کا منظر ہے, بے حیائی کا منظر ہے, اور ایک جو ہے وہ اپنے بابا کا ہاتھ چومتے ہوئے دکھا رہے ہیں کسی فرد کو. تو کہہ لیں گے اب میں یہ کس طرح فلم دیکھوں گا, بار بار اپنی آنکھیں بند کروں گا اور بار بار اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوسوں گا؟ ہم نے کہا بس یہی معاملہ ہے کہ جب حق کو باطل کے ساتھ اس طرح ملا دیا جائے کہ پتہ ہی نہ چلے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے, تو وہ زہر سے بھی زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے. وہ حق جو باطل کے ساتھ مل جائے وہ حق سے بھی, اور یقین کیجئے ان فلموں ڈراموں اور برائیوں میں جب تک حق کو یا سچی بات کو شامل نہ کیا جائے کوئی دیکھنے کے لیے تیار ہو ہی نہیں سکتا. آپ دیکھیں نا لوگ یہ سب پروگرامات دیکھ کے اٹھتے ہیں تو برائی لے کے اٹھتے ہیں, حالانکہ اچھائی بھی تو تھی, اچھائی تو ان کو لانے کے لیے تھی. جب وہ آتے ہیں تو اچھائی کے لیے, جب جاتے ہیں تو برائی لے کے اٹھتے ہیں. بہرحال آخر میں ہم نے ان کو یہ مشورہ دیا, آپ کنفیوز نہ ہوں, میں نے کہا کہ آپ ایسا کریں جب بھی فلم دیکھنے جائیں اپنی امی ابو کو ساتھ لے کے جائیں. اب وہ ایک دم سے شرمندہ ہو گیا وہ لڑکا, کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہم نے کہا ٹھیک ہے, آپ کو فلم دیکھنی ہو تو آپ ایسی فلم دیکھیں جس کو آپ اپنی امی ابو کے ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ دیکھ سکیں, یہ ہے وہ فلم جو جائز ہوگی. کون سی فلم ہے؟ بہت ساری فلم ہیں, حضرت یوسف علیہ السلام پہ فلم ہے, حضرت سلیمان علیہ السلام پہ, اس میں ہیروئن بھی ہوتی ہے, ہیرو بھی ہوتا ہے, لیکن کوئی ایسے جذبات بارہنگی اختہ نہیں ہوتے. اور واقعی فلم دیکھنے کے بعد آپ کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے, وہ تو ہم نے ذہنوں میں ہمارے جسے کہتے ہیں نہا خانوں میں یہ بٹھا دیا گیا ہے. فلم کا مطلب ہی یہی ہے, ہیروئن کا مطلب ہی یہی ہے. کیا ہیروئن مریم مقدس نہیں ہو سکتی؟ وہی اصل ہیروئن ہے. ہمارے یہاں تو ہیروئن کا مطلب ہی کچھ اور کر دیا, ہیرو مولا علی نہیں ہو سکتے, وہی ہیرو ہیں, اصل ہیرو تو وہی ہیں. ہمارے یہاں مقصدی جسے کہتے ہیں کہ الگ کر دیا گیا ہے. تو خدا را اس بات کو سمجھیے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط, اور حق اور باطل جب آپس میں مکس اپ ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ وہ زہر سے بھی زیادہ خطرناک ہو چکا ہے وہ معاملہ. آٹھواں پھندہ جو شیطان ڈالتا ہے وہ ہے وسوسہ. ایک درود پڑھ دیجئے محمد والے. سورہ ناس کی آخری آیت میں آپ نے پڑھا ہوگا من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس, وسواس خناس کے شر سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے, جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو. اچھا, یہ وسوسے کسی حد تک ہر کسی میں آتے ہیں, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میرے دل میں بالکل بھی وسوسے نہیں آتے, آتے ہیں, ہمیشہ آتے ہیں. اب یہ ڈپینڈ کرتے ہیں کس پروپورشن میں آتے ہیں, کس پرسنٹیج میں آتے ہیں, نمبر ایک. نمبر دو, ڈپینڈ کرتے ہیں کہ آپ ان وسوسوں پر توجہ کتنی دیتے ہیں. مطلب آپ نے کسی کو فون کیا, فون نہیں اٹھایا, اب آپ کے دل میں کیا آیا, اپنا مطلب ہوتا ہے تو فوراً فون اٹھا لیتے ہیں, ہمارا مطلب ہے تو فون ہی نہیں اٹھا رہے. ہو سکتا ہے وہ نماز پڑھ رہے ہوں, ہو سکتا ہے وہ سو رہے ہوں, ہو سکتا ہے وہ گھر سے باہر ہوں, وغیرہ وغیرہ. تو یہ وسوسہ ہے, اس کی اماؤنٹ اور اٹینشن آپ کتنی دیتے ہیں اس کو. کہتے ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی وسوسے پر بالکل بھی توجہ نہ دے, یہ بھی غلط ہے, اور ایک یہ ہوتا ہے کہ وسوسے پہ بہت زیادہ توجہ دے, یہ دوسری ایکسٹریمیٹی ہے. سو فستائیت ایک نظریہ تھا, اور سو فستائی ایک گروہ تھا جو کسی زمانے میں, آئمہ کے زمانے میں پیدا ہوا. اس نے یہ کہا کہ کوئی چیز حقیقت نہیں ہے, سب چیزیں, سب نظریات وسوسے ہیں. نعوذ باللہ, خدا بھی وسوسہ ہے, نبی بھی وسوسہ ہے, آخرت, جنت, دوزہ, امام, سب وسوسہ ہے, سب وہم ہے, کوئی چیز حقیقت نہیں. یو آر ناٹ شیور کہ کیا چیز ہے, کیا چیز غلط ہے. تو ایک بڑا فتنہ پیدا ہوا. خیر, اس کو یہ کہہ کر ٹال دیا گیا کہ خود فستائیت بھی وسوسہ ہے. جب آپ نے یہ نظریہ بنا لیا کہ کوئی چیز حقیقت نہیں, تو جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی حقیقت نہیں ہے, اس کے بارے میں کیا چورٹی. کہتے ہیں کہ ایک شخص جو سو فستائیت کے نظریے کا حامل تھا, ایک عالم دین سے ملاقات کرنے آیا, گھوڑے کو کھڑا کیا, جب واپس جانے لگا تو گھوڑا غائب تھا. انہوں نے کہا میرا گھوڑا کہاں ہے, کہنا کون سا گھوڑا, کہنا جو میں لایا تھا, کہنا ہو سکتا آپ نہیں لائے ہوں, یعنی وہی وسوسہ, شک ڈال دیا گیا. تو اس طرح بھی لوگ ہوتے ہیں. کہتے ہیں ایک لڑکا تھا بھینگا, اپنے ابو سے کہنے لگا بابا بابا چاند دو ہیں. انہوں نے کہا بیٹا آپ کی آنکھیں ایک جو ہیں وہ بھینگی ہے, اس وجہ سے آپ کو دو چاند نظر آ رہے ہیں, تو اگر تم ایک آنکھ سے دیکھو گے تو ایک ہی چاند نظر آئے گا. اس نے صحیح آنکھ بند کر لی اور بھینگی آنکھ سے دیکھنا شروع کیا, تو بھینگی آنکھ سے پھر وہی دو چاند نظر آئے. کہ لیں گے دیکھا بابا میں بالکل صحیح کہتا تھا, چاند دو ہیں, میں ایک ہی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا ایک آنکھ سے دیکھوں گا تو ایک چاند ہوگا, دو آنکھ سے دیکھوں گا تو دو چاند ہوں گے. اس کے والد بڑے پریشان ہوئے, کہ لیں اچھا ایسا کرو تم اپنی بھینگی والی جو آنکھ ہے اس میں ہاتھ رکھو, صحیح آنکھ سے دیکھو. تو صحیح آنکھ سے دیکھا تو پھر اس کو ایک ہی چاند نظر آیا. اس نے کہا ہاں اب ٹھیک ہے. تو دیکھیں یہ آپ کے دل کا وسوسہ ہے, آپ کے اندر وسوسہ موجود ہوتا ہے, توجہ اور اس کا استعمال کیسا ہے. کہتے ہیں ایک صاحب تھے, ان کو شک کی بیماری تھی, انہوں نے شک پہ کتاب لکھ ڈالی, کتاب الشکوک اس کا نام رکھا, اور اس پہ یہ ثابت کیا ہر چیز میں شک کرنا چاہیے, اس سے فائدہ ہوتا ہے, آدمی احتیاط پسند ہو جاتا ہے. کہتے ہیں ان کا لڑکا مر گیا اور رونے لگے. میں کیوں رو رہے ہو؟ کہنا اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ اس لڑکے نے یہ کتاب نہیں پڑھی. کہنا عجیب آدمی ہے آپ اس وجہ سے. کہنا ہاں. کہنا ہو سکتا پڑھی ہو, بس وہ رک گیا. کہنا ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس نے پڑھی ہو. تو کہنے والے نے کہا کہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. کہنا کیا؟ کہنا ہو سکتا ہے آپ کا بیٹا نہ مارا ہو. تو اب دیکھیں, اب شک جو ہے وہ اس طرح بھی ہوتا ہے, پازیٹیو بھی, جسے کہتے ہیں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. تو پازیٹیو کیوں نہیں یوز کر سکتے؟ کہتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں, خمس دیا کہ نہیں دیا؟ ہو سکتا ہے دے دیا ہو. ہم کیا کہتے ہیں, دے دیا ہو. وضو کیا کہ نہیں کیا؟ ہو سکتا ہے کر لیا ہو. نماز, ہر چیز جس میں ہماری, جسے کہتے ہیں کہ چھوٹ ہو, رعایت ہو, وہ جو ہے, جسے کہتے ہیں کہ ایک لڑکا تھا, وہ دکانیں ساتھ ساتھ تھیں, تو وہ پڑوس کے چاول اپنی بوری میں ڈالتا تھا. تو پڑوسی نے شکایت کی دکاندار سے, تمہارا لڑکا میری بوری میں سے تمہارے چاول, تمہاری بوری میں چاول ڈال رہا ہے. تو اس نے کہا بچہ ہے, چھوڑو, معاف کرو. کہنا اگر بچہ ہے تو تمہاری بوری سے میری بوری میں کیوں نہیں ڈال رہا؟ اتنا بچہ بھی نہیں ہے. جیسے کہتے ہیں کہ ہم بیوقوف ہیں, اتنا بیوقوف بھی نہیں ہے. ہم لوگ مطلب اپنا فائدہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور جب جسے کہتے ہیں کوئی ٹوکتا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ہم انسان ہے, غلطی ہو جاتی ہے. اتنی زیادہ کیوں ہوتی ہے, یہ ہے سوال. وسوسے کا دیکھیں صحیح استعمال کیا ہے. وسوسے کو پازیٹیولی یوز کیا جا سکتا ہے. کیسے؟ مثلا دوسروں کے لیے حسن ظن رکھیں, اپنے لیے سوئے ظن رکھیں. مثلا کسی نے کوئی عذر پیش کیا, آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا, سر میں درد ہو رہا تھا, جھاڑو کیوں نہیں لگائی, برتن کیوں نہیں دھوئے, ماسی کل کیوں نہیں آئی تھی, بھائی تو میری ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. حسن ظن رکھیں, ٹھیک ہے ہوا ہوگا. اپنے لیے سوئے ظن رکھیں, یعنی فرض کر لیجئے آپ ایک نیک کام کرنے جاتے ہیں, اس پہ گھمنڈ نہ کریں کہ میں نے نماز پڑھی ہے, میں نے شب معراج کو عبادت کی ہے, میں نے روزہ رکھا ہے. شک کریں کہ پتہ نہیں قبول ہوا ہوگا یا نہیں ہوا ہوگا, خدا نے مجھے معاف کیا ہوگا کہ نہیں کیا ہوگا توبہ کرنے کے باوجود. تو دوسروں کے لیے حسن ظن اور اپنے لیے سوء ظن, اس سے کیا ہوگا, دوسروں کو رعایت ملے گی, دوسروں کو چھوٹ ملے گی اور اپنی شخصیت کو بہتر بنانے میں آپ کو مدد ملے گی, مزید پرفیکشنزم کی طرف آپ جائیں گے. مثلا اگر آپ نے یہ کہہ دیا اپنے لیے حسن ظن رکھتے ہوئے کہ بھائی میں تو بڑا عالم ہوں, مجھے تو بہت آتا ہے, پھر کیا ہوگا, دوسرے دن آپ پڑھنا لکھنا چھوڑ دیں گے اور دوسرے کو آپ کہیں گے نہیں یہ تو عالم نہیں ہے, عالم کو بھی لوگ کہہ دیتے ہیں عالم نہیں ہے, اس کی عزت و وقار آپ کے نزدیک کم ہو جائے گی. وہ جو مسئلے مسائل بتا رہا ہے, سکھا رہا ہے, اخلاقیات کے جو موضوعات آپ کو بتلا رہا ہے ایمان بڑھانے کے لیے, اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا آپ کے, کیوں, سوء ظن رکھا ہوا ہے آپ نے. تو دوسروں کے لیے حسن ظن, اپنے لیے سوء ظن. ہم کہتے ہیں نا کہ بی پازیٹیو, بلڈ گروپ نہیں ہے یہ ہم بتا رہے ہیں, بی پازیٹیو, او نگیٹیو نہ ہو کہ جس میں کچھ بھی نہیں ہوتا, بی پازیٹیو رہیں کہ جس سے کوئی بہتری کی صورتحال ہو. اگر آپ کو آدھا گلاس پانی پیش کیا جا رہا ہے تو آپ یہ سوچیں اس میں آدھا گلاس پانی ہے, اور اگر آپ کسی کو پیش کریں آدھا گلاس تو یہ سوچتے ہوئے معاف کیجیے گا صرف آدھا ہی گلاس ہے. دوسروں کو جب پیش کریں ہمیشہ یاد رکھیں دوسروں کے جو حقوق ہیں ان کو ان سے زیادہ, پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا, پہلے پتہ آپ کو کہ خریداری ہوتی تھی تو بیچنے والا یا فرض کر لیں پھل فروٹ والا ہے تو وہ کچھ دانے زیادہ ڈال دیا کرتا تھا اور دینے والا کچھ پیسے زیادہ دیا کرتا تھا. ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے مسلمانوں پر کہ یا ایسے لوگ گزرے کہ احتیاطاً اس کا ہمارے اوپر کوئی حق نہ رہے, لیکن آج کل جسے کہتے ہیں کہ وہ الٹا معاملہ ہے کہ دینے والا کم دے رہا ہوتا ہے اور جسے کہتے ہیں کہ لینے والا بھی کوشش کرتا ہے کہ میں زیادہ لے لوں. دیکھیں یاد رکھیں کہ وسوسہ جو ہے شیطان ڈالتا ہے اور وہ اس طرح کہ جیسے ہمارے خون میں گھوم رہا ہے. ایک دفعہ رسول خدا جناب صفیہ کے ساتھ رات کے اندھیرے میں کہیں جا رہے تھے تو دو انصار رستے میں ملے, باقاعدہ رسول اللہ نے تعارف کروایا کہ یہ کون ہے. ابھی انصار نے تھوڑا سا حیرت کا اظہار کیا کہ آپ نے کیوں بتلایا, کہنا اس لیے بتلایا کہ شیطان تمہارے جسم میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے, تم کچھ اور نہ سمجھ لو میرے لیے. بتائیں رسول جو ہے وہ بتلا رہا ہے کہ یہ کون خاتون ہے, تم یہ نہ سمجھ لینا کہ خدا نخواستہ میں کسی نامحرم کے ساتھ سفر کر رہا ہوں, کہیں جا رہا ہوں اندھیرے میں. رسول تھی, اس سے بہت ایک اور میسیج ہمیں ملتا ہے کہ مورد تہمت جگہوں پر کوشش کریں نہ کھڑے ہوں نہ جائیں, اور جائیں تو کلیئرفائی کر دیں کہ میں یہاں کیوں جا رہا ہوں یا میں یہاں کیوں بیٹھا ہوں, یہ میں کیوں دیکھ رہا ہوں, یہ کام میں کیوں کر رہا ہوں, اور کلیئرفائی کر دیں اپنے بچے کو, اپنے جسے کہتے ہیں کہ بیٹے کو, اپنے چھوٹے بھائی کو کہ یہ کیوں ایسا ہے اور میں یہ کیوں کرنے جا رہا ہوں, کہ کہیں تمہارے دل میں کوئی بدگمانی پیدا نہ ہو جائے. نئی چیز جو شیطان پیدا کرتا ہے, امید, الشیطان سول لہم وعمل لہم, شیطان نے انہیں ڈھیل دے رکھی ہے اور ان کی تمناؤں کی رسیاں دراز کر دی ہیں. اسے کہتے ہیں نا ابھی آپ کو جو واقعہ سنایا تھا کہ ایک کے بعد ایک خواہش, ایک کے بعد ایک خواہش. آدمی یہ سوچتا ہے شیخ چلی کی طرح کہ بس میں یہ بنا لوں گا وہ بنا لوں گا. کہتے ہیں نا کہ بہت خوبصورت محل تعمیر کیا گیا اور ایک عالم دین کو بلا کے پوچھا کہ یہ کیا ہے تمہارے نزدیک, کیسا ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے, بہتر ہے, لیکن دو نقائص ہیں اس میں. پوچھا گیا کون سے دو نقائص؟ کہلے ایک تو یہ کہ یہ کبھی نہ کبھی تو پرانا ہو جائے گا, اور نمبر دو اس میں رہنے والا ہمیشہ نہیں رہے گا. مطلب فرض کر لیں کہ آپ بہت خوبصورت گھر خریدتے ہیں, بہت خوبصورت لباس خریدتے ہیں, بہت خوبصورت گاڑی خریدتے ہیں, آپ اس طرح جھوم جاتے ہیں کہ جیسے بس سب کچھ مل گیا, لیکن آپ دیکھتے ہیں دو چار دن بعد وہ لباس بوسیدہ ہو جاتا ہے, رنگ اتر جاتا ہے, پرانا ہو جاتا ہے, پھٹ جاتا ہے, وہ گاڑی پرانی ہو جاتی ہے, گھر فرش کی ٹائلیں اکھڑ جاتی ہیں, پینٹ اکھڑ جاتا ہے, پردوں میں کارپیٹ میں دھبے لگ جاتے ہیں, آپ نے دیکھا. تو دنیا کی کوئی بھی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے, تو امیدوں کے پل باندھنے سے جسے کہتے ہیں کہ گریز کریں. کچھ کہتے ہیں جسے کہتے ہیں نا کہ ایک دفعہ شیخ چلی کہیں جا رہے تھے, کسی نے کہا بھائی انڈوں کی پیٹی فلاں دکان سے فلاں دکان تک رکھ کے آ جاؤ میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا. تو وہ انڈوں کی پیٹی سر پہ رکھ کے جا رہے تھے اور سوچتے جا رہے تھے کہ اس سے جو پیسے ملیں گے میں انڈے خریدوں گا, ان سے جو انڈے مجھے جو انڈے ملیں گے ان سے میں چوزے بناؤں گا, چوزوں سے مرغیاں, مرغیاں مرغیوں سے مزید انڈے, پھر مزید مرغیاں, پھر بہت بڑا فارم خریدوں گا, پھر بہت دولت مند ہو جاؤں گا, اور پھر جو ہے میں شادی کروں گا, پھر میرے بچے ہوں گے, بچے ضد کریں گے پیسوں کے لیے, تو میں ایک ہاتھ دوں گا ان کو اور کہوں گا کہ یہ میں نے سب اپنی محنت سے کمایا. اور جیسے انہوں نے ہاتھ لہرایا انڈے سارے نیچے گر گئے. تو یہ ہوتا ہے انسان کے ساتھ کہ انسان اتنی طویل جسے کہتے ہیں کہ بحث کر رہا ہوتا. ہمارے ایک دوست تھے, جا رہے تھے بس میں ایک اور دوست کے ساتھ, بات چلی پیدل سے کہ پیدل چلنا بہتر ہے یا سائیکل. کہنے نہیں, سائیکل میں ورزش ہوتی ہے ماشاء اللہ. دوسرے دوست نے کہا نہیں, اگر میرے بس میں ہوا تو میں اسکوٹر خریدوں گا. پھر بات کرتے 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 انہوں نے کہا کہ نہیں, اسکوٹر سے بہتر جو ہے وہ گاڑی ہے, چار ویل جو ہوتے ہیں وہ بڑے سیف ہوتے ہیں, ایکسیڈنٹ ہوتا آدمی کے مطلب خطرات کم ہوتے ہیں زخمی ہونے کے مرنے کے. اتنے میں ان کی منزل آ گئی, صدر آ گیا, مطلب اترنے لگے تو سامنے سیٹ پہ فرد بیٹھے, کہ لیں گے بس ایروپلین کی بات رہ گئی ہے وہ بھی کر لیں آپ. تو یہ دیکھا ہم نے, انسان جو ہے وہ منصوبے بناتا رہتا ہے, یہ کر لوں گا یہ کر لوں گا. اچھا ایسے منصوبے آپ عبادت کے لیے کیوں نہیں بناتے؟ بھائی میں واجبات ادا کر رہا ہوں, کل سے میں جو ہوں وہ نافلہ نماز شروع کروں گا, کل سے جو ہے میں نماز غفیلہ شروع کروں گا, کل سے جو ہے میں جو ہوں وہ روزے رکھنا شروع کروں گا مستحب, شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا میں شعبان کروں. یہ شیخ چلی والے جو منصوبے ہیں یا سبز باغ جو ہیں اپنی نیکیوں کے لیے کیوں نہیں دیکھتے؟ ریوارڈ کے لیے آپ تیار ہیں, جزا کے لیے تیار ہیں, تحفے کے لیے تیار ہیں, ہدیے کے لیے تیار ہیں, جنت کے لیے تیار ہیں, محنت کے لیے تیار نہیں ہیں. کہ اس کے لیے جو محنت کرنی ہے اس کے لیے منصوبے بنائیں. تو کتنا ہی اچھا گھر, کتنی اچھی جگہ, کتنا اچھا لباس, کتنی اچھی دنیا کیوں نہ ہو جائے, عارضی ہے, اور اس میں رہنے والا اس سے زیادہ عارضی ہے, وہ تو پہلے چلا جائے گا. دسویں اہم چال, دسواں اہم پھندا جو شیطان ڈالتا ہے وہ ہے استغفار بھلا دینا. ایک درود پڑھ دیں, دیکھیں سورہ آل عمران آیت نمبر 135 میں جب اللہ تعالیٰ نے توبہ استغفار کا تذکرہ کیا اور یہ آیت نازل ہوئی تو شیطان پہاڑ پہ چڑھ کر بڑے اداسی کی حالت میں بیٹھ گیا. اس کو چیلے چانٹے آئے, کہا کیوں اداس ہو؟ اس نے کہا کہ قرآن کی ایک ایسی آیت اتری ہے جس کے بعد میں نا امید ہو گیا ہوں. کہیں کیوں؟ کہیں توبہ استغفار کی آیت. اب ہم انسان کو کتنا ہی بہکا دیں, ان دا لاسٹ جو ہے وہ توبہ کر لے گا, تو ساری محنت ہماری اکارت گئی. سب لوگ سر جوڑ کے بیٹھ گئے کہ ہاں واقعی بات تو آپ نے صحیح کی ہے. یہ توبہ ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جس میں جس کو استعمال کر کے انسان شیطان کی جال کاٹ سکتا ہے. یہ ایک ایسی چھری ہے, یہ ایسا چاقو ہے, یہ ایسی تلوار ہے کہ جس سے آپ شیطان کے پھندے بڑا آسانی کاٹ سکتے ہیں پھنسنے کے بعد بھی. یعنی گناہ کرنے, توبہ ہمیشہ گناہ کے بعد ہوتی ہے, تو گناہ کے بعد بھی تو شیطان بڑا فائدہ ہوا, بڑا پریشان ہوا کہ اتنے پھندے بنانے کا فائدہ کیا ہوا. تو اس میں ایک شیطان تھا وسواس خناس, غالباً یہ وہی شیطان تھا جس کا ذکر جو ہے اس سورہ ناس میں آیا ہے. اس نے یہ عجیب ترکیب بتائی. کیا کہا؟ میں ان سے وعدہ کروں گا, انہیں امیدیں دلاؤں گا وہ گناہ میں پڑ جائیں, جب وہ گناہ میں پڑ جائیں گے تو انہیں استغفار بھلا دوں گا. دیکھیں ہمیشہ یاد رکھیں, مولانا علی کا بڑا اچھا قول ہے, ٹو ڈیلے از ٹو لوز. تاخیر جو ہے وہ محرومی ہے. دو تین لفظ, تین لفظوں پر مشتمل. دیکھیں قول کتنا خوبصورت قول ہے, تاخیر محرومی ہے. جو آدمی تاخیر کرتا ہے, اکثر فجر کی نماز میں یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ, ابھی اٹھتا ہوں, اور 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ کا اسپیل لے لے کر آپ فجر کی نماز قضا کر دیتے ہیں. تو تاخیر کرنے کے بعد انسان کے پاس وقت نہیں رہتا. دیکھیں ایک شخص تھا, یہ ہمیشہ یاد رکھیں, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ابھی تو عمر پڑی ہے اور علم بھی حاصل کر لیں گے, توبہ بھی کر لیں گے, نمازیں بھی پڑھ لیں گے, خمس بھی دے لیں گے, حج بھی کر لیں گے, ابھی تو عمر پڑی ہے, ابھی تو ہمیں فی الحال جاب کرنا ہے, روزگار کمانا ہے, ابھی تو ہمیں پڑھنا ہے, مثلا ہمیں تو فلاں فرض کر لیں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. جو کرنٹ جاب ہوتی ہے اس کو آپ امپورٹنس دے رہے ہوتے ہیں اور باقی کاموں کو ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک شخص کا انتقال ہونے لگا لیکن کلمہ نہیں نکل رہا تھا زبان سے, اور جان روح جو ہے اس کی نہیں نکل رہی تھی. اور ہمارے یہاں بڑا برا سمجھا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص کی حالت نزا یعنی موت کی حالت بہت طویل ہو جائے اور بڑی مشکل سے اس کو موت آئے, گھبرا کر عالم دین کے پاس گئے, وہ واپس آئے, کہنے لگے کہ ایک کمرے میں لے جا کر ان بچوں سے پوچھا, جب وہ سمجھ گئے کہ اس کی جان اتنی آسانی سے نہیں نکلے گی, کہ کمرے میں لے جا کر بچوں سے پوچھا کہ تمہارے والد کو اپنی زندگی میں کون سا کام پسند تھا. کہیں گے ہمارے والد کاروباری آدمی تھے, دکان تھی, دکان سے واپس آتے تو جو کچھ کما کے لاتے اس کو مٹھی میں رکھتے اور دونوں ہاتھوں کو ملا کر سکوں کو کھنکھناتے, تو سکوں کے کھنکھنانے سے جو جھنکار پیدا ہوتی وہ ان کو بڑا لطف دیتی, بڑے خوش ہوتے تھے, وہ کان کے پاس لے جا کر سکوں کو کھنکھناتے تھے. یہ دولت کی کھنک تھی, جو چمک تھی وہ ان کو بڑی پسند تھی. عالم دین نے کہا کہ بس ان کے کان کے قریب انہی سکوں کو لے جا کر تم کھنکھناؤ. تو اس کے بیٹے انہی سکوں کو لے جا کر اس کے باپ کے پاس, وہ تو بیچارہ بالکل حالت نزا میں تھا, لے گیا اور کھنکھنانے, اس کی جھنکار سے اس شخص کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور اسی وقت اس کی روح قبض ہو گئی. تو ہمیشہ یاد رکھیے, اگر آپ آج گناہگار ہیں تو کل نیک نہیں بنیں گے, اگر آج آپ نماز تاخیر سے پڑھ رہے ہیں تو کل بھی نہیں پڑھیں گے, اگر آج آپ جسے کہتے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں اور اس امید پہ بول رہے ہیں کل میں نہیں بولوں گا تو بھول جائیں آپ. آپ جسے کہتے ہیں کہ ڈگر پہ آج ہیں آپ کل بھی رہیں گے اگر آپ نے آج سے کوشش نہ کی. ہمارے ایک دوست نے زیارت پہ گئے اور کہنے لگے کہ باقی زیارتیں تو ٹھیک ہوئیں, نعوذ باللہ مولا علی کی زیارت جو ہے اس میں مجھے اتنا وہ مزہ نہیں آیا جتنا آنا چاہیے تھا. تو ہم نے بڑا کریدا ان کو پوچھا ان سے کیوں کیا مسئلہ تھا, پھر انہوں نے بہت سوچ بچار کے جواب دیا, میرا قلب متوجہ نہیں تھا. کیوں؟ کہ اتفاق سے اس زیارت میں نجف اشرف میں بڑے اچھے اچھے, وہاں پہ ابھی ماشاء اللہ آپ گئے ہوں گے آپ زیارت, بڑے اچھے اچھے ہوٹلس بن رہے ہیں, بڑے فائیو اسٹار قسم کے نا, لوگ ہوٹلوں میں بیٹھے رہتے ہیں زیارت کرنے, نعوذ باللہ جو ہے کم جاتے ہیں. تو وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے یہاں ہوٹل میں ماشاء اللہ ہیٹر, اے سی, بوفے, اتنی شاندار فیسلٹیز تھیں کہ اکثر کبھی نہ کبھی تاخیر ہو جاتی, اکثر ہم جو ہے وہ حرم سے آتے کہ کھانا کھا کے واپس جائیں گے تو پتہ چلا کہ چائنیز بوفے لگا ہوا ہے ہوٹل میں, اور خوب جسے کہتے ہیں سیر ہو کے کھایا, سیر ہونے کے بعد چلو تھوڑا سا سو جاتے ہیں کل صبح جائیں گے, پتہ چلا کہ وہ فجر کی نماز بھی قضا ہو گئے سوتے رہ گئے. تو کیا دیکھیں وہی بسیار خوری, وہی آرام طلبی جو آپ کو کراچی میں تھی, آپ کیا سمجھتے ہیں زیارت میں جا کے وہ ختم ہو جائے گی؟ یہاں پہ جو دعوتوں میں دھکم بیل ہوتی ہے وہی آپ کو حج پہ بھی نظر آئے گی. تو کیا وہاں جا کے آپ ایک دم سے مطلق نہیں, تیاری آپ کو یہیں سے کرنی ہے. دیکھتے ہیں نا آپ حج پہ جانے سے پہلے لوگ جو ہیں وہ جاگرز پہن کے جاگنگ کر رہے ہوتے ہیں, کیوں؟ حج پہ بہت پیدل چلنا ہے اس لیے ہم جاگنگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کام آئے گا آپ کے. تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آج میں غلط ہوں کل میں ٹھیک ہو جاؤں گا, یا ابھی دو چار سال تک میں جاب کر رہا ہوں مصروف ہوں, انشاءاللہ پانچ سال بعد آپ کو ایسا شخص بتلا دیجئے جس نے یہ کہا ہو کہ میں بڑا مصروف ہوں کاروبار میں یا کسی اور کام میں, انشاءاللہ پانچ سال بعد میں جو ہوں حج کروں گا یا یہ کام کروں گا. کچھ بھی نہیں ہوتا, وہ مصروفیت اسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اسی دلدل میں مصروفیت میں چھوڑ دیتا ہے, کہ وہ ہمیشہ یہی کہتے رہ جاتے ہیں کہ میں بہت مصروف ہوں. تو حج و خوم جو بھی کام آپ کے اوپر پڑا ہوا ہے, کم از کم نیت کر لیں, کم از کم اس کو کیلکولیٹ کر لیں, کم از کم دینا شروع کر دیں قسطوں میں. حج ہے تو چلے ٹھیک ہے, آپ نیت تو شروع کریں, آپ کیسٹ سننا شروع کریں, درس میں جانا شروع کریں, کچھ ایک اسٹیپ تو بڑھائیں, کچھ اقدام تو کریں جس سے لگے کہ آپ تیاری کر رہے ہیں. گیارہواں بندہ یہ وہ آگ ہے جس میں ہم روزانہ جلتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا, اور جب ہم دیکھتے ہیں تو یا اللہ کہہ کے ہمارے منہ جو ہیں وہ کھلے رہ جاتے ہیں. کھیل تماشے, ٹی وی, انٹرنیٹ, موبائل, گپ شپ, خواب, خواب یعنی خواہش ہے, گھنٹوں بیٹھے ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. غفلت, یہی ہے غفلت. غفلت یہ تھوڑی کہ آپ کفر میں مبتلا ہو جائیں, غفلت یہ ہے کہ نیکیوں کی طرف سے توجہ ہٹ جائے. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں, افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, پوری رات جاگ کے گزار دیں گے, نماز شب کی توفیق نہیں ہوتی ان کو. رمضانوں میں استغفر اللہ ہم نے کئی کیسز ایسے سنے ہیں جو بیچارے روزے کے لیے رات بھر جاگتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, سحری کرتے ہیں اور سو جاتے ہیں, نماز فجر تک قضا کرتے ہیں اپنے. تو کیا غفلت, توجہ نہیں ہے آپ کی. اور اس پہ چار چاند آج کل کی تفریحات نے لگا دی ہیں, کھیل ہیں, ٹی وی, انٹرنیٹ, موبائل, گپ شپ, خواب, مطلب یہ سب کیا ہے؟ یہ جو خواتین, چلیں ٹھیک ہے آپ کہہ سکتی ہیں بھائی بڑی خواتین یا دیڑھ عمر کی خواتین یا خواتین عموماً اس پر نہیں ہوتی, ٹھیک ہے وہ اپنا وقت جو ہے وہ گپ شپ میں ظاہر کر رہی ہوتی ہیں. باقاعدہ انٹرنیٹ میں موجود ہے کہ پاکستانی خواتین کی خصوصیات, تو اس میں ایک خصوصیت یہ دی گئی ہے, یہ اگر کہیں جائیں گی آدھے گھنٹے ملنے کے لیے تو دو گھنٹے گیٹ پہ کھڑے ہو کے بات کریں گے. دیکھو آپ نے اکثر شوہر جو ہے وہ گاڑی میں بیٹھے وہ ہارن بجا رہے ہوتے ہیں, بھائی چلو باقی باتیں بعد میں کر, آدھے گھنٹے کے لیے آئیں تھی, امی کو سلام کر لو, سلام تو ایک منٹ میں ہو جاتا ہے, آدھے گھنٹے لگا دیے, چلیں ٹھیک ہے آدھے گھنٹے لگا دیا, آدھا گھنٹہ لگا دیا, دو گھنٹے آپ گیٹ پہ کھڑے ہو کے, آدھا گیٹ کھلا ہوا ہے آدھا جسے بند ہیں, لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, ارے آپ پریشان کیوں ہو جاتے ہیں؟ میں اسکارف پہنی ہوئی ہوں, ٹھیک ہے آپ اسکارف پہنی ہوئی ہیں, آپ حجاب میں ہیں, لیکن معیوب ہے اس طرح گھر گلی کے گیٹ پہ کھڑے ہو کے آپ جو ہے وہ گفتگو. پھر آپ کہتے ہیں ہماری چوڑیاں کسی نے چھین لی, کسی نے بندے اتار لیے, کسی نے پرس چھین لیا, تو یہ کیا ہے؟ یہ اپنا ٹائم ویسٹ کرنا ہے, جسے کہتے ہیں نا جس کام کے لیے آئے اس سے زیادہ, جسے کہتے ہیں لوگ ماسیوں سے ان کے جسے کہتے ہیں خاندان والوں کے بارے میں گفتگو شروع کر دیتے ہیں, تمہارا ماموں, تمہارا چچی, تمہاری خالہ وغیرہ وغیرہ. تو اگر آپ جسے کہتے ہیں کہ آپ ان میں نہیں انوالو ہیں تو آپ گپ شپ, ہر کسی کا ایک ویک پوائنٹ ہے, ایک کارنر ہے جہاں وہ اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہوتا ہے. ابھی پچھلے دنوں اچھا ایک دو ہوتا ہے کہ ٹائم ضائع کرنا, ایک ہوتا ہے ٹائم اس طرح ضائع کرنا کہ وہ گناہ میں تبدیل ہو جائے. دیکھیں آپ دیکھیں فطری بات ہے, میں آپ کو مثال دوں, اگر آپ کسی سے ملنے جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا پانچ دس منٹ بڑے اچھی طرح گزرتے ہیں, پندرہ منٹ بعد وہ تمہاری پھوپھی کا کیا حال ہے, بس اچھا انہوں نے پھوپھی کا حال سنایا, اچھا تم اپنی خالہ کو سناؤ, وہ سنائے کہ وہ فلاں کے بارے میں یہ کہہ رہی تھی. آپ نے اکثر سنو غیبت کبھی بھی نا شروع میں نہیں ہوتی, جاتے ہی السلام علیکم وعلیکم السلام آپ کی پھوپھی نے یہ کہہ دیا, نہیں ایسے نہیں ہوتا کبھی, ہمیشہ پندرہ بیس منٹ بعد جب کول ڈاؤن ریلیکس جسے کہتے ہیں پاپی پیٹ کو کچھ مل جاتا ہے پھر جو ہے وہ یاد آنے لگتا ہے کہ فلاں نے کیا کہا تھا, فلاں نے کیا کیا تھا. تو جتنی طویل گفتگو ہوگی اتنے گناہ زیادہ ہوں گے. مطلب بہت سارے علماء کے بارے میں تو سنا گیا ہے کہ وہ عام مقامات پر جاتے بھی نہیں ہیں, کیوں؟ کہ گناہ میں بڑھنے کا اندیشہ ہوتا ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا 2020 انٹرنیشنل, یہ پاکستان کا آ رہا تھا, تو ایک ذہن میں ایک بات آئی کہ اگر ایسا ہو جائے تو کتنا اچھا ہو کہ لوگ چلو کرکٹ کے بہانے دہشت گردی ایکسٹریمزم ٹارگیٹ کلنگ اس سے دور رہیں. پتہ چلا کہ 2020 کے فائنل کے بعد میوزیکل شو ہو رہا ہے. دیکھیے ہم لوگ بھی جو ہیں وہ نعمت کو گناہ بناتے ہیں. کرکٹ ایک جائز چیز ہے, اب اس میں آپ نے میوزک ڈال کے اس میں جو ہے وہ آپ کو خواتین اینکرز کو بلا کر, مطلب مرد اینکر جو ہے وہ صحیح سالم کھڑے ہو کے بت بنا تقریر کر رہا ہے, اور جہاں خواتین اینکر آئیں اور وہ ہل جل کے انہوں نے تقریر کرنا شروع کر دی, مطلب ایک سازش کے تحت جسے کہتے ہیں خواتین کو بلایا جاتا اور اس پروگرام میں مرچ مسالہ ڈلوایا جاتا. غفلت کے بارے میں سنیں, آخوند ملا حسین قلی ہمدانی بہت بڑے عارف گزرے, استاد تھے جواد تبریزی کے. جواد تبریزی کون؟ جو استاد تھے آیت اللہ خمینی کے. اب آپ دیکھ لیجیے ان کا درجہ کتنا بلند ہوگا. کہتے ہیں حسین قلی ہمدانی درس دیتے دیتے چپ ہو جایا کرتے تھے. کیوں؟ پوچھا گیا کیوں چپ ہو گیا؟ کہہ لیں گے میں ڈر گیا تھا کہ کہیں میری توجہ خدا کی طرف سے تو نہیں ہٹ گئی. درس دیتے دیتے چپ ہو جاتے تھے کہ کہیں میری توجہ, کیوں ہو سکتا ہے درس دیتے ہوئے خیال آ جائے کہ لوگ بڑا پسند کر رہے ہیں, لوگ جو ہیں بڑی واہ واہ کریں گے اس درس کے بعد, تو ایک نیم کام کرتے کرتے بھی آدمی رک جائے کہ کہیں میں اللہ کی طرف سے اس کی توجہ کی طرف سے اس کی التفا کی طرف سے ہٹ تو نہیں گیا. تو ہماری غفلت کس نہج کی ہوگی؟ خود پسندی. اسپیشلی وہ لوگ جو نیکی کے کاموں میں مشغول ہیں, نماز شب پڑھ رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, احادیث پڑھ رہے ہیں, عمل کر رہے ہیں اس پر, یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ جسے کہتے ہیں نو دولتی ہے, اندازہ ہو جاتا ہے نا اگر کسی کو نئی نئی دولت ملے تو بڑی شو مارتا ہے, گھڑی پہنے گا تو سب کو دکھائے گا, ٹائم پوچھے گا پہلے سب سے کیا ٹائم ہوا ہے, پھر لوگ کہیں گے یار تم نے بھی تو گھڑی پہنی ہوئی ہے تو نہیں لگ رہی, ہاں وہ پھر بتائے. تو موبائل کسی کے پاس آ جائے تو وہ لگے گا کہ آج انہوں نے موبائل خریدا ہے. مجھے کہتے ہیں نا کہ اگر آدمی گاڑی کا دروازہ کھولے اپنی بیگم کے لیے تو دو باتیں ہو سکتی ہیں, یا تو گاڑی نہیں ہے یا بیگم نہیں ہے, تو وہ پتہ چل جاتا ہے کہ نئی چیز ہے یا نہیں ہے. تو اگر کوئی نیا نیا نیکوکار بنتا ہے تو وہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے نیا نیا حجاب کیا ہے, آپ نے نئی نئی نماز شب شروع کی ہے, آپ نے نئے نئے مستحب روزے شروع کیے ہیں, آپ نے نیا نیا پڑھنا شروع کیا. آدمی اترا رہا ہوتا ہے لوگوں کے سامنے, شو کر رہا, شو آف کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے یہ معلوم ہے, مجھے یہ معلوم ہے, میرا حجاب ٹھیک ہے تمہارا حجاب غلط ہے, میری نماز صحیح ہے تمہاری نماز غلط ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے, آدمی اپنے کم عمل کو زیادہ سمجھ لیتا ہے اور کم گناہ کو زیادہ گناہ کو کم سمجھ لیتا ہے, حالانکہ اس کا الٹا ہونا چاہیے. سائیکالوجی میں اس بیماری کو ہم کہتے ہیں نارسزم. اسے کہتے ہیں نا کہ جب لڑکیاں جو بڑی عمر کو پہنچتی ہیں تو گھنٹوں آئینوں کے سامنے کھڑی رہتی ہیں. صرف خواتین کے لیے نہیں ہے, یہ مردوں کے لیے بھی ہے, ہر اس شخص کے لیے ہے جو خود پسندی کا شکار ہو. گھنٹوں, ضروری نہیں ہے کہ آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو, گھنٹوں آپ اپنے بارے میں سوچیں. یہ بھی ایک طرح کا آئینے کے سامنے کھڑے ہونا, اپنے بارے میں سوچنا کہ میں نے جو ہے فلاں کے سامنے یہ بات کی, بڑا خوش ہوئے اور میری بڑی تعریف کی. وہ لمحہ سوچنا جس میں آپ کی تعریف حوصلہ افزائی کی گئی وغیرہ, تحفے ملے ہوں آپ کو, ہدیے ملے ہوں, تو یہ کیا کہلائے گا؟ خود پسندی, جو شیطان کا ایک ہتھیار ہے. ایک اہم ہتھیار شیطان کا فتنہ, یہ اتنا خطرناک ہتھیار ہے کہ جو ہمارے دور کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. صحیفہ سجادیہ میں امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں اگر شیطان انہیں تیری عبادت سے نہ بہکاتا تو پھر کوئی شخص تیری نافرمانی نہ کرتا. وہ اگر باطل کو حق کے لباس میں ان کے سامنے پیش نہ کرتا تو تیرے راستے سے کوئی گمراہ نہ ہوتا. ولا تلبس الحق بالباطل, حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ. اتنی خطرناک چیز ہے. کیوں؟ کیونکہ آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے. دیکھیں, ایک دودھ ہے, ایک پیالے میں دودھ پڑا ہوا ہے, آپ پی گئے. ایک پیالے میں زہر پڑا ہوا ہے, آپ نے نہیں پیا. اگر ایک پیالے میں دودھ ہے اور اس دودھ میں ایک قطرہ زہر ملا دیا جائے, اب وہ زہر سے زیادہ خطرناک ہے. کیوں؟ کہ آدمی دھوکہ کھا جائے گا کہ شاید اس میں زہر ہے, شاید نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں نا اکثر کہ فلاں بچے نے مٹی کا تیل پی لیا, اب لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں بچے نے تیل کیوں پی لیا, تو پتہ چلا وہ کوکا کولا کی بوتل میں رکھا ہوا تھا یا پیپسی کی بوتل میں رکھا ہوا تھا, کولڈ ڈرنک کی بوتل. بچوں کو تو پسند ہے تو وہ بوتل سمجھ کے وہ پی گیا کولڈ ڈرنک سمجھ کر. تو یہ جب حق باطل کے ساتھ ملتا ہے تو بہت ہی خطرناک ہو جاتا ہے, اس وجہ سے کہ لوگ اس کو حق سمجھ کر اس پہ عمل کرتے ہیں. کہتے ہیں ایک عابد کے پاس شیطان آیا, کہنے لگا کہ تمہاری عبادت قبول ہو گئی, اللہ نے تمہیں معراج پہ بلایا, چلو. براق کھڑا ہوا ہے باہر, گدا کھڑا ہوا تھا, اس پہ بیٹھ کے چلا گیا, بہک گیا. ایک عالم کے پاس گیا, کہنے لگا کہ تمہارے علم کو قبول کر لیا, اللہ نے تمہیں بلایا, میں جبریل ہوں, چلو. اس نے کہا کہ تم بے وقوف آدمی ہو, رسول اللہ کے بعد آج تک کوئی نہیں اترا, جبریل آج تک نہیں اترے, تم کیسے آ گئے؟ اپنے علم کی وجہ سے بچ گیا. تو فتنے کی وجہ سے کیسے بچے گا انسان؟ علم کی وجہ سے. جب حق باطل سے ملیا میٹ ہو جائے, حق باطل کے برابر ہو جائے, تو ایک علم ہے جو آپ کو بتائے گا کہ حق کیا ہے. دیکھیں, ایک فلم ہے جو کہ ہالینڈ کے جیئرڈ ولڈر نے بنائی تھی, اور یہ پارلیمنٹیرین ہے وہاں کا, 2006 میں غالباً یہ مووی بنی ہے, 16 منٹ کی مووی ہے, جس میں قرآن کی آیت سے ثابت کیا گیا ہے کہ اسلام دہشت گرد مذہب ہے. اب دیکھنے والے, اچھا, یہ اتنی خطرناک مووی تھی کہ خود امریکہ میں بین ہو گئی تھی. اب آپ بتائیں, جو مووی امریکہ میں بین ہو جائے تو وہ کتنی فتنہ پرور مووی ہوگی. لیکن بعد میں بہرحال اس کو ریلیز کر دیا گیا. تو اس قسم کے فتنے ہمارے آس پاس موجود ہیں, علم کی کمی کی وجہ سے ہم اس میں شکار ہو جاتے ہیں. اور آج کل کے دور میں فتنہ ہی, جیسے میں نے آپ بتایا موویز کی مثال دی کہ آج کل موویز پیش کی جا رہی ہیں, ٹی وی کے ٹاک شوز آ رہے ہیں کہ موسیقی کس طرح جائز ہے, سزائے موت کس طرح غلط ہے, پردہ کس طرح جو ہے وہ دقیانوسی چیز ہے جو آج کل نہیں ہونا چاہیے جدید دور میں, وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہے سب سے خطرناک چیز, فتنہ, جو حرام اور گناہ سے زیادہ خطرناک ہے. فتنوں کے دور میں آپ کو کس طرح رہنا ہے؟ مولا علی نے 1400 سال پہلے ہمیں بتا دیا, فتنوں و فساد کے دور میں اس طرح رہو جس طرح 2 سال کی اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے, کہ اس کی پشت سواری کے قابل ہوتی ہے اور نہ اس کے دھونے کے لائق تھن ہوتے ہیں. یعنی آپ اسے نہ دودھ لے سکتے ہیں نہ سوار ہو سکتے ہیں. آپ بھی اس طرح ہو جائیے اس دور میں. اب ہم لوگ بڑے مزے سے, بڑے جسے کہتے ہیں کہ دوسروں پہ طنز کرنے کے حوالے سے کہتے ہیں کہ بھائی تمہاری تو جنرل نالج ہی نہیں ہے, تمہیں فلاں مووی فلاں ڈرامے یا فلاں پروگرام کے بارے معلوم نہیں. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, نہیں معلوم ہے. گناہوں کا نہ معلوم ہونا, گناہوں کی جگہوں کا معلوم نہ ہونا تقوی کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ میری جنرل نالج کم ہے. ٹھیک ہے, مجھے نہیں معلوم, گناہ کی چیز ہے, معیوب چیز ہے, مکروہ چیز ہے, میں اس سے بچتا ہوں. تو اس زمانے میں آپ بالکل یہ نہ سوچیے. اکثر ایک زمانے میں, اب تو خیر ٹی وی چینلز بہت زیادہ ہو گئے ہیں, ایک زمانے میں ہوتا تھا کہ لوگ دوسرے دن آ کے کالجوں, یونیورسٹی, اسکولوں میں پوچھا کرتے تھے کل کا ڈرامہ دیکھا, اور جس نے نہیں دیکھا وہ ڈپریشن میں چلا جاتا تھا. کیونکہ ذرا پتہ اس زمانے میں ایک ہی چینل, ایک ہی ڈرامہ. تو آپ لوگ تو نہیں, الحمدللہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ لیٹسٹ مووی جب تک نہ دیکھ لیں وہ ان کو کھانا ہضم نہیں ہوتا. یہ مووی ایک ہفتے سے آئی ہوئی ہے تم نے اب تک نہیں دیکھی, یہ البم اب تک آیا ہوا ہے ایک مہینہ ہوگا, یہ البم اب تک نہیں سنا تم نے. لوگ ایک دوسرے کو چھیڑتے ہیں کہ تم یو آر ناٹ اپ ٹو ڈیٹ, تم زمانے کے ساتھ نہیں. ہاں ٹھیک ہے ہم زمانے کے ساتھ نہیں, برائیوں میں ہم زمانے کے ساتھ نہیں, ہم نیکیوں میں زمانے کے ساتھ نہیں, برائیوں میں زمانے. تو فتنوں کے دور میں ایسے ہو جائیں جس طرح اونٹنی کا 2 سال کا بچہ, کہ جس کو کوئی مس یوز نہ کر سکے, کہ تو بچہ ہے. ایک اور بات یاد رکھیے جو آپ کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے نیکوکاروں کے لیے, کہ جب آپ نیکی کی منزلوں کو طے کرتے ہیں, درجات اپنے آپ کے بلند ہوتے ہیں, تو آپ اپنے آپ کو سم تھنگ اسپیشل وی آئی پی سمجھنے لگتے ہیں. ابلیس نے حضرت عیسیٰ کو ایک دفعہ کہا تھا کہ تم اگر سچی ہو, تمہارا رب تمہارا طرفدار ہے, تو تم اپنے آپ کو اس پہاڑ سے نیچے گراؤ, اریحا نامی پہاڑ. اگر تمہیں خدا بچا لے گا تو اس کا مطلب ہے خدا سچا ہے, تم بھی سچی ہو. اگر عیسیٰ چاہتے تو کر سکتے تھے اس کو چڑھانے کے لیے, اس کو نیچا دکھانے کے لیے. انہیں کیا کہا کہ نہیں, بندہ اپنے رب کو کبھی نہیں آزماتا, یہ شان ہی نہیں ہے میری کہ میں اس کو آزماؤں. اللہ مجھے آزمائے, میں کیوں اللہ کو آزماؤں؟ ہم آزماتے ہیں اللہ میاں, تیاری نہیں ہے امتحان صحیح ہو جائے. اگر امتحان صحیح ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ تیرا دین سچا ہے. بتائیں اگر میں پاس ہو گیا تو واقعی مذہب اسلام سچا ہوگا, یا تو واقعی خدا ہے, یا تو واقعی لوگوں کی مدد کرتا ہے. میچ میں لوگ جو ہے دعائیں امام زمانہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, میچ ہار گیا تو پتہ چلا کہ نہیں اس میں نعوذ باللہ وظیفے میں شک نکل آیا. تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جو ہے وہ جائز حاجتیں بھی پوری نہیں کر رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کوئی مسئلہ یاد ہے. اور کہتے ہیں قیامت میں جو دعائیں قبول نہیں ہوں گی ان کو دیکھ کر انسان یہ کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی. تو اپنے رب کو کبھی نہ آزمائیں, اپنے آپ کو کبھی برتر. نبی جب کہہ رہا ہے کہ میں اپنے رب کو, سلمان فارسی کو یہودیوں نے اتنا مارا تھا, اتنا مارا تھا, اور مارتے جاتے یہ کہتے جاتے کہ اگر تم اہل بیت کے ماننے والے ہو, وسیلے کو مانتے ہو, تو اپنے اہل بیت کو رسول اللہ کو کہو کہ تمہیں بچائیں. اور وہ کہہ سکتے تھے کہ بچائیں, لیکن انہوں نے کیا کہا, میں صبر کو بہتر سمجھتا ہوں, میں صبر کو بہتر سمجھتا ہوں. حالانکہ وہ کہہ سکتے تھے اللہ تعالیٰ اگر اہل بیت کا مذہب صحیح ہے تو مجھے بچا لے. اسی وقت رسول اللہ دیوار شکوی رسول اللہ آئے, نمودار ہوئے, ظاہر ہوئے, کہہ لیں گے اے سلمان فارسی, اللہ نے ان کو نیست و نابود کرنے کا فیصلہ کر لیا, تم ان کے لیے بد دعا کرو. سلمان نے بد دعا کی, سانپ آئے اور ان کو کھا گئے. تو ہم تو اس مذہب کے ماننے والے ہیں کہ جس مذہب کے ماننے والے کے معجزات میں سانپ کا بننا اور باطل کو کھانا شامل ہے. یعنی جو معجزات نبیوں سے ہوتے تھے وہ اہل بیت کے ماننے والوں سے ہو سکتے ہیں, اگر ہم حقیقی طور پہ اہل بیت کے ماننے والے بنیں. شیطان کے خلاف ہتھیار مختصر طور پہ ذہن میں رکھ لیجئے, صدق نیت ہر کام میں رکھیے, کثرت تسبیح. مومنین کے لیے وہی پسند کریں جو آپ کو پسند ہے. صبر سے کام لیجئے, جیسے سلمان فارسی نے صبر سے کام لیا. رزق پر توکل کیجئے, یعنی جو آپ کو دیا گیا ہے توکل کیجئے, ہرس لالچ میں نہ پڑیے. زیادتی کی لالچ میں آپ جو ہے گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے. پہلے کہا کرتے تھے اوپر کی کمائی, اب یہ اوپر کی کمائی زیادہ ہے اور نیچے کی کمائی کم ہے, یعنی بیسک پہ کم ہے اور اوپر کی کمائی زیادہ ہے. تو اپنی جاب سے محنت محبت کیجئے, اپنی سیلری سے محبت نہ کیجئے. تو خود بخود پریکٹیکلی بھی آپ کے جسے کہتے ہیں رزق میں اضافہ ہو جائے گا. تو یہ وہ شیطان کے پھندے تھے, اور یہ وہ ہتھیار ہیں, اور یہ وہ حکمت عملیہ ہیں جو ہمیں شیطان کے مقابلے میں آزمانی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں شیطان کے حملوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما, امام کے ظہور میں تعجیل فرما, اور ہمیں ان کے جانساروں میں شامل فرما. اس درس سے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو مختصر سا ایک یا دو سوال اگر آپ چاہیں تو کر لیں, کیونکہ وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. کس سے, کس بارے میں؟ جی جی نہیں, اگر آپ حسد کر رہے ہیں علم کی وجہ سے تو ظاہر سی بات ہے وہ گناہ ہوگا. حسد مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل یہ چاہ رہا ہے کہ وہ علم نہ حاصل کرے, آپ کا یہ جی چاہ رہا ہے کہ آپ اس سے زیادہ عالم بن جائیں, لوگوں میں مقبول ہو جائیں, یہ غلط ہے. اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک کیونکہ اللہ کو علم حاصل کرنا پسند ہے اور یہ شخص اللہ کے نزدیک محبوب ہے. میں چاہتا ہوں اس شخص سے زیادہ اللہ کے سامنے محبوب ہو جاؤں, اللہ کے نزدیک, لوگوں کے نزدیک نہیں, تو وہ جائز ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد.